الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سب سے پہلے تو یہ بات عرض ہے کہ فون ہاتھ میں اس لیے ہے کہ اس میں وہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے ورنہ اکثر فون ہاتھ میں دیکھ کر بدگمانی ہو جاتی ہے اس لیے پہلے عرض کر دیا حضرت مولانا نے ساجس کو حکم دیا کہ آپ آداب سلوک جس میں آداب شیخ بھی آتے ہیں اور آداب سلسلہ بھی آتے ہیں اس کے تعلق سے کچھ عرض کر دیجیے باتیں تو بہت سی ہیں اصل میں اس وقت عاجز جس چیز کی کوشش کر رہا ہے ان حضرات کے سلسلے میں جو پہلے سے سلسلہ عالیہ سے متعلق ہیں کہ پہلے وہ جانیں سلسلہ عالیہ کا تعارف انہیں حاصل ہو پھر سلسلہ عالیہ کی خصوصیات کیا ہیں اس کے بارے میں علم ہو ظاہر سی بات ہے جب آدمی تعارف صحیح معنی میں حاصل کرے گا تو پھر اس کے لیے آداب کی رعایت کرنا آسان ہوگا تعارف ہی نہیں ہے تو پھر آداب کی رعایت مشکل ہوگی معرفت کی مثال ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ میں ایک واقعے سے بیان فرماتے ہیں کہ جب ملک تقسیم ہوا تو ایک آدمی ایک گھر پر نوکر بن گیا واچ مین کی حیثیت سے کام کرنے لگا عمر بھی زیادہ تھی اب جو گھر کا مالک تھا اسے روزانہ جھڑکتا پھڑکتا گالی دیتا بہت زیادہ پریشان کرتا اس کی ضرورت سے زیادہ کام لیتا اس کی طاقت سے زیادہ کا اسے مکلف بناتا وہ روتا دھوتا لیکن مرتا کیا نہ کرتا والی صورتحال تھی وہ سمجھ رہا تھا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے میں ایسے ہی ہوں ایک دن اس نے اس مالک کو اپنے مالک کو جو نوجوان لڑکا تھا روتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں ایسا نہیں تھا میں تو اچھے گھرانے کا تھا کھاتے پیتے گھرانے کا تھا یہ تو قسمت کی یاوری ہے کہ میں تیرا نوکر بن گیا تو اس نے تفصیل پوچھی تو بتایا کہ میرا فلاں خاندان تھا فلاں نام کے والد تھے فلاں نام کے یہ تھے فلاں نام کے فلاں تھے تو وہ فوراً پہچان گیا اس نے کہا کہ آپ فلاں تو نہیں ہیں آپ کا فلاں نام تو نہیں ہے میری والدہ آپ کو بہت یاد کیا کرتی تھیں آپ کا نام لے کر اور وہ بھی اپنے ابا کا وہی نام لیتی تھیں جو آپ لے رہے ہو تو پتہ چلا آخر میں کہ وہ جو نوکر بن گیا تھا بوڑھا اس کا حقیقی ماموں تھا اب جیسے ہی اس کو یہ علم ہوا وہ پیر پر گر کر معافی مانگنے لگا بھانجا کہ میں تو آپ کا بھانجا ہوں آپ میرے حقیقی ماموں ہیں میری ماں کے سگے بھائی ہیں میرے والد کے درجے میں ہیں آپ چلیے اٹھیے پھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اندر لے گیا گھر میں اچھے کمرے میں اس کو رکھا نہلایا دھلایا نئے کپڑے پہنائے اور ایک شاہی مہمان کی حیثیت سے اس کے ساتھ سلوک کرنے لگا حضرت یہ واقعہ بیان فرما کر اکثر فرماتے ہیں کہ معرفت جب تک اسے حاصل نہیں تھی تو اپنے حقیقی ماموں کے ساتھ نوکر کا سلوک کیا اور جیسے ہی اسے معرفت حاصل ہو گئی تو پھر اس نے اس کے ادب کا حق ادا کیا۔ یہی مثال ہے معرفت کی، جب تک اللہ پاک کی معرفت نصیب نہ ہو، نبی علیہ السلام کی معرفت نصیب نہ ہو، اسی طریقے سے جس سلسلے میں ہم لگے ہیں اس سلسلے کی صحیح معنوں میں معرفت نصیب نہ ہو تو پھر آداب کی رعایت کی توفیق بھی نہیں ہوگی، یہ بات طے ہے۔ ادب کا بہت ہی محدود مفہوم نہ صرف عوام بلکہ خواص کے ذہنوں میں بھی ہے کہ ادب کا مطلب یہ ہے، جیسے ابھی کی تازہ مثال آجز دیتا ہے، جس گھر میں ناشتہ ہو کے بھی فارغ ہو کے آ رہے ہیں، وہاں ہمارے ایک ساتھی ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں پر جو شیٹ بچھائی جاتی ہے، چادر ہوتی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، اور وہاں سے واش روم کا جو ہے حصہ وہ شروع ہو رہا ہے، وہیں پر ڈور میٹ ہے، پائدان ہے، اس پر پیر رکھے جاتے ہیں، وضو کر کے باہر نکلا انسان یا پھر استنجا کر کے باہر نکلا، تو امکان ہے کہ وہاں پر جو ہے گندگی نہ صحیح لیکن گندگی کے اثرات ہو۔ اب وہاں بیٹھ گئے، اب وہاں بیٹھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ادب کا حق ادا کر دیا، حالانکہ یہ ادب نہیں ہے، یہ تو بے ادبی ہوگی۔ گویا آپ کو حکم ہے کہ وثیابک کا فطاہر، اپنے کپڑے پاک و صاف رکھیے، یہ ادب ہے۔ آپ کو حکم ہے کہ اپنے جسم کو پاک و صاف رکھیے، یہ ادب ہے، اس کی خلاف ورزی بے ادبی ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو قابل ادب سمجھا، قابل احترام سمجھا، اور اس کے احترام میں واش روم کے دروازے سے متصل ہو کر بیٹھ گئے مل کر، تو یہ تو بے ادبی ہو گئی۔ ایک جگہ ادب کی رسم ہو رہی ہے اور دوسری طرف ادب کی حقیقت سے بے خبری ہے۔ تو ہمارے مشائخ یہ رسومات کے پیچھے نہیں جاتے اور ان رسومات کے بہت خلاف ہوتے ہیں، بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ میں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ان کے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے عمرہ یا حج کے سفر پر، جگہ دائیں بائیں بہت ہے، آنے والوں کو دقت ہو رہی ہے غالباً، پہلے دائیں بائیں جگہ پر کر لیں تو پھر دروازے کے پاس جگہ رہے گی، اس کو مسلط کیا گیا ہے تو وہ رہے گی، تھوڑا سا جگہ بنائیے تاکہ اور بعد میں آنے والے بھی دائیں بائیں آتے جائے، بھی دروازے کے پاس نہ بیٹھے نہ کھڑے ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ایک مرید تھے وہاں پر، انہوں نے دعوت کی حضرت کی، حضرت گھر تشریف لائیے کھانے پر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، عشاء کے بعد کا وقت طے ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ حرم شریف کے احاطے میں فلاں جگہ ملنا ہم سے نماز کے بعد، تو وہ وہاں پر موجود تھے۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی ہمیں راستے کا پتہ نہیں، تم آگے چلو۔ اب وہ جناب تکلف میں، نہیں حضرت آپ، یہ ہوتا ہے نا اکثر، ہوتا آئے دن ہوتا رہتا ہے، نہیں حضرت آپ چلیے۔ تو آپ کہاں چلیں گے حضرت؟ اب وہاں پر اگر کوئی حضرت ہو جو اس کو سبق سکھانے والے تو ان کو بدنام کیا جائے گا کہ بھائی یہ کیسے شیخ ہے یار، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں۔ وہاں حضرت کو یہ چاہیے کہ اس کے پیچھے آ جائیں اور کہیں میں اب چل رہا ہوں، آپ چلو۔ اب حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم آگے چلو۔ تین مرتبہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نے انکار کیا، تو حضرت آگے چل پڑے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے ایک موڑ آیا، دائیں جانا تھا بائیں جانا تھا، حضرت رک گئے۔ پوچھا حضرت نے بھائی کہاں جانا ہے؟ حضرت یہ بس بائیں مڑ جائیے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی آگے آؤ، تم آگے چلو، آگے پھر کوئی موڑ آئے گا پھر پوچھنا پڑے گا تم سے۔ پھر اس نے وہی کیا، نہیں حضرت آپ آگے چلیے۔ جب حضرت اور آگے چلے، اگلا موڑ آ گیا، اگلے موڑ پہ پھر وہی ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت دائیں، تو حضرت نے کہا، پنجابی زبان میں حضرت فرماتے ہیں، مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بہت جلالی تھے، حضرت نے فرمایا میں تینو پیر، تو مینڈا پیر، میں تیرا پیر ہوں کہ تو میرا پیر ہے، چلا گیا۔ حضرت فرماتے اس کے بعد وہ سیدھا ہوا تو ہمیشہ سیدھا ہو گیا۔ اب معاملہ یہ رہتا ہے، ہمارے ادب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ادب کرتے ہیں، بس پیچھے رہیں گے، جوتیاں اٹھائیں گے، آنا کھلائیں گے، ہاتھ پیر دبا دیں گے اور پھر اس کے بعد میں چلتا کر دیں گے۔ اس کی ایک اور مثال ہے، یعنی واقعہ یاد آ رہا ہے تو آج ہی عرض کر رہا ہے، شروع میں جب ہم جایا کرتے تھے پروگراموں میں تو استقبال کا ایک مزاج تھا، ہوتا ہے نا کہ استقبال کیا جائے، وہ گاڑیاں آ جاتی ہیں شہر کے باہر اور پھر جو ہے ٹو ویلرس فور ویلرس۔ ہم نے کہا بھائی ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ ہے نہیں، ہمارے حضرت کے ساتھ جتنے سال اللہ پاک نے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ بھائی ایئرپورٹ پر جانا ہے، حضرت کو لانا ہے، ایک کار آگے رہے گی ایک کار پیچھے رہے گی، وہ تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حضرت قیام گاہ کب تشریف لے آئے۔ اور حضرت کا معاملہ یہی ہے کہ اسفار میں کوئی قافلہ بندی، اتنے لوگ رہیں گے، اتنے لوگ رہیں گے، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، کچھ نہیں، اکثر سفر حضرت کے اکیلے ہوتے ہیں۔ خیر بہرحال، تو استقبال کا معاملہ تھا، تو ہم نے کہا بھائی استقبال نہیں ہوگا۔ اب ہمارے لوگ یا تو افراط والے ہوتے ہیں یا تفریط والے ہوتے ہیں۔ اب استقبال جو بند ہوا تو رہبری بھی بند ہو گئی۔ اب اس کے بعد گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈرائیور کے پاس فون ہوتا ہے تو اس کو یا پھر ہم کو، آپ سیدھے آئیے، ایک چورستہ ملے گا، وہاں پتلا ہے، پتلے سے رائٹ مڑ جائیے، پھر وہاں پر ایک آپ کو میڈیکل اسٹور ملے گی، اس کا یہ نام ہے، وہاں سے آپ ہلکا سا لیفٹ جا رہا ہے راستہ، وہاں سے لیفٹ ہو جائیے، وہاں سے ایک پانچ منٹ آئیے۔ اللہ کے ولی، رہبری کرنا ہے آپ کو، آپ ایسی جگہ پہ آ جائیے جو سینٹر پوائنٹ ہو، مرکزی جگہ ہو، وہاں سے پھر ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، آپ ہمارے قائد بن جائیے۔ لیکن وہ ہوتا نہیں۔ ہم لوگ اصل میں ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا استقبال کریں گے یا گھر میں بیٹھ کے بلائیں گے، دونوں بھی خلاف ادب ہیں۔ استقبال بھی خلاف ادب ہے کیونکہ خلاف سنت ہے۔ آپ ایک دلیل پیش کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے تو بچیوں نے استقبال کیا، وہ بچیوں کی خوشی تھی، بچیاں دف بھی بجا رہی تھی، نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ تو استقبال بھی خلاف سنت ہے اور یہ چیز بھی خلاف سنت ہے۔ تو آداب کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کو حضرت والا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ایک ہی جملے میں، ادب نام ہے راحت رسانی کا۔ ادب نام ہے راحت رسانی کا، مطلب یہ ہے کہ آرام پہنچائیے سامنے والے کو۔ آرام کون پہنچائے گا؟ جو منشا جانے گا وہ آرام پہنچائے گا۔ اب آپ میں سے کسی کے تعلق سے مجھے کیا پتا کہ مزاج سردی کا ہے یا گرمی کا ہے، اس وقت نزلہ بخار ہے یا اس وقت کوئی اور کیفیت ہے، تو اس کے حساب سے پنکھا چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے، کم چلنا ہے، زیادہ چلنا ہے، یہ ساری چیزیں وہی شخص کر سکتا ہے جو منشا سمجھتا ہو۔ اس لیے جو خادم کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں آج کل کے خادم تو آدھے مخدوم ہوتے ہیں، ان کو پہلے خدمت کرنا سکھاؤ، یعنی پہلے ان کی خدمت کرو تو وہ سیکھتے، اس کے بعد میں پھر وہ خدمت کرنے لگتے، پھر وہ خدمت میں سے تھوڑی تھوڑی خدمت بانٹتے سب کو کہ آپ یہ کر لو، آپ وہ کر لو۔ اب اس میں ہر طرح کے آدمی رہتے ہیں جو اپنے اپنے اعتبار سے خدمت میں لگتے، اس کے بعد خدمت نہیں ہوتی، عذاب ہو جاتا۔ اور بعض مشائخ کا تو معاملہ یہ رہتا ہے کہ اشارے سمجھنے پڑتے ہیں، ہمارے حضرت جی کا یہ معاملہ ہے، زبان سے کبھی نہیں کہیں گے پانی پلائیے، وہ تو قریبی خادم کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کس وقت حضرت کو پانی کی ضرورت پڑے گی، اس کے اعتبار سے اس پہ ہمیشہ تیار رہنا ہوگا، صرف حضرت کا ایسا دیکھنا ہو جائے گا اور پانی دینا ہو جائے گا۔ تو بزرگان دین کے، اسلاف کے، مشائخ کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، اور اس کو ایک بزرگ نے یوں فرمایا مثال دے کر کہ بادشاہ وقت جو بھی ہوتا ہے اس کا مزاج نازک ہوتا ہے، اس کا مزاج نازک ہوتا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس کے مزاج میں نزاکت ہو تو یہ فیصلہ کر لو کہ موروثی بادشاہت نہیں ہے اس کے پاس میں، یہ کہیں سے چلتا پھرتا بنا دیا گیا ہے، یہ حقیقت میں بادشاہ نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں بادشاہ ہوتا تو اس کے مزاج میں نزاکت ضرور ہوتی۔ تو اللہ پاک نے نظام ایسا بنایا ہے، تو ہمارے مشائخ وہ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہ ان کے گرد پا کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب تک ہمارے مشائخ، یہ مستقل موضوع ہے لیکن یہاں پر حضرات علماء کرام بھی ہوں گے، خواص بھی ہوں گے، ہمارے مشائخ کا جو استغنا رہا ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، وہ بھی سننے چلتے چلتے، حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرزند گزرے ہیں، حضرت خواجہ محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب تھا حجت اللہ، گویا حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پوتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ سواری پر سوار تھے اور پیچھے اورنگزیب عالمگیر پیدل چل رہے تھے، اس قافلے میں. حضرت کے مریدوں میں سے ایک مرید تھے, ان کے دل میں خیال آیا کہ حضرت کے دل میں بھی آ رہا ہوگا کہ ایک اتنا بڑا بادشاہ وہ میرے قافلے میں پیدل چل رہا ہے. یہ خیال آیا ان کو بس, اور اللہ والے تو بس جواسیس القلوب جیسے کہا گیا ان کو, کہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. فوری حضرت کو بھنک لگ گئی. اب اس پر بھی یہ عاجز کھل کر سمجھا سکتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک انوکھی چیز ہے. انوکھی چیز نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ تو کشف ہے, یہ تو جو چھپی ہوئی چیز کا ظاہر ہو جانا ہے اللہ والوں پر. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آئینے کے سامنے اگر آپ جا کے کھڑے ہو گئے تو خود بخود سراپا سامنے آ جائے گا, اور دھبے کتنے ہیں, چہرے پر کتنے ہیں, کپڑوں پر کتنے ہیں, سب صاف طور پر نظر آ جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف اہل اللہ کے قلوب ہوتے ہیں. تو اگر ان کے قلب کے سامنے سے کوئی چیز گزرتی ہے تو وہ اس کو ایسے دیکھ لیتے ہیں جیسے ایک دیکھنے والا انسان اپنی آنکھوں سے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے, تو انہیں پتہ چل جاتا ہے. تو کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. اور یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا, کشف ہے, الہام ہے وغیرہ وغیرہ, تصوف کی دنیا میں جو چیزیں سنی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں, بولی جاتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے, انوکھی چیز ہے, قیمتی چیز ہے, اور اس کا بہت بڑا مقام ہے اہل اللہ کے نزدیک. کچھ بھی نہیں, ایک پیسے کا بھی نہیں. اور یہ ان کی دنیا میں انتہائی معمولی چیز, انتہائی معمولی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے اب یہاں پر حضرت مولانا تشریف فرما ہے, ان کی خدمت میں آپ چاکلیٹ لے آئے, بھلے سے وہ چاکلیٹ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو, اور بڑی محبت سے آپ رومال میں لپیٹ کر بطور تحفہ اور ہدیے کے حضرت کی خدمت میں پیش کریں کہ یہ چاکلیٹ لیجئے, تو وہ آپ کی شان میں بے ادبی ہے, گستاخی ہے, ادب نہیں ہے کہ اس عمر میں اس منصب والے کو, اس مقام والے کو رومال میں لپیٹ کر چاکلیٹ نہیں دیا جاتا. جو آپ بچے کے ساتھ حرکت کرنے والے ہیں وہ یہاں کر رہے ہیں. ٹھیک یہی بات ہوتی ہے اہل اللہ کے پاس جب کشف کو اہمیت دی جاتی ہے, الہام کو اہمیت دی جاتی ہے. بے شک یہ چیزیں عام لوگوں کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہوں گی, لیکن اہل اللہ کے اعتبار سے انتہائی معمولی چیزیں ہیں. کشف القلوب کا نام دیا ہے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ لوگوں کے دلوں کا ایک اہل دل کے سامنے کھل جانا. فرمایا کہ یہ ابتدائی چیز ہے جو شروع ہی میں انہیں حاصل ہو جاتی. اس کے تعلق سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ والوں کے ہاں بھی کچھ لمٹس ہوتی ہیں, وہ جب جتنا آگے بڑھیں گے ان کے اعتبار سے کچھ اسٹیجز ہوتے ہیں, وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو پھر ان کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے, ایسا کچھ نہیں. وہ تو بالکل بنیادی اور یعنی بچوں والی چیزیں ہیں. حتیٰ کہ کشف کو, الہام کو, اور وجد کو, حال کو, ان ساری چیزوں کو ہمارے مشائخ نے بچوں کے کھلونوں کی حیثیت دی ہے. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ربا بہا اطفال التربیہ, وہ بچے جو جھولے میں ہوتے ہیں, گہوارے میں ہوتے ہیں, ان کو جیسے بہلایا جاتا ہے کھلونوں کے ذریعے سے, ویسے وجد و حال, جیسے مجلس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے ابھی اچانک اچھلنا شروع کر دیا, کودنا شروع کر دیا, اور اس پر ایک کیفیت طاری ہو گئی, اب لوگ سب اس کو دیکھ رہے ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں. ہمارے مشائخ کے نزدیک بچوں والی حرکتیں نامناسب حرکتیں اور غلط حرکتیں. اس کا ہمارے سلسلے کے مشائخ سے بطور خاص کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بات اصل میں چل رہی تھی کہ جیسے ہی ان صاحب کو خیال آیا, حضرت نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا, اچھا آپ یہ سوچ رہے ہو, ان سے کہا, سچی بات یہ ہے کہ یہ اورنگزیب جیسے لاکھوں اگر میرے پیچھے آئیں گے, بال برابر بھی میرے دل میں خیال نہیں آیا کہ میرے پیچھے لاکھوں اورنگزیب آ رہے ہیں. اور اورنگزیب وہ تھے, یوں سمجھنا چاہیے کہ خلافت راشدہ ہمارے دیار میں اگر کسی کو نصیب ہوئی ہے, حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نبر اللہ مرکزہ کے قول کے مطابق اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو ملی, معمولی آدمی نہیں تھا, بذات خود اللہ والا تھا, بزرگ تھا, سلسلے عالیہ کے اسباق طے کیے ہوئے تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ محمد نقشبند حجت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت کبریٰ تک کے مقامات ان کے پورے کروا دیے تھے اور ان کو بشارت بھی دی تھی نسبت الہیہ کے ملنے کی. خلافت کے سلسلے میں کوئی صریح بات منقول نہیں ہے, اس لیے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں سے کسی کے خلیفہ ہیں, لیکن صاحب نسبت سلسلہ عالیہ کے اعتبار سے صاحب نسبت بندہ تھا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ, لیکن بادشاہت ان کے ساتھ نتھی تھی اس لیے ان کے ساتھ میں وہ سلوک ہوا. اور حضرت نے فرمایا کہ لاکھوں اگر پیچھے ہوں تب بھی مجھے کوئی فرق اس سے پڑنے والا نہیں, یہ ہمارے سلسلے کے مشائخ کی خصوصیت رہی ہے. اور آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سلسلے کے مشائخ کے بالکل قدم پر قدم رکھیں. مقامات میں جا کہا نا اس نے فکأنما تلوته تلو البدیع شعب الذلیع, وہ والی کیفیت ہونی چاہیے, اس کو علماء کرام سمجھ گئے ہوں گے, قدم با قدم چلنا چاہیے. اور قدم با قدم چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امامے کے میٹر ناپ کر اسی اعتبار سے امامہ باندھا جائے, یہ قدم با قدم چلنے کا مطلب نہیں ہوتا. جیسے حضرت کپڑے پہنتے ہیں ویسے ہی کپڑے پہنے, یہ تو قدم با قدم کی ابتدا ہے, اس میں گستاخی بھی ہو سکتی ہے. وہ ایسے کہ مثال کے طور پہ 50 سالکین میں وہ ایک ہی نقل کر رہا ہے شیخ کی, تو باقی 49 کو اپنے سے کم سمجھے گا اور شیخ کا اپنے کو نائب سمجھے گا, غیر محسوس طریقے سے تو کم از کم سمجھے گا. ارادہ نہ کرے, اس کا ارادہ نہ ہو, اختیاری بات نہ ہو, لیکن غیر اختیاری طور پہ اس کے دل میں خیال آئے گا کہ مجھے اتنی قربت حاصل ہو گئی ہے, اتنی مناسبت حاصل ہو گئی ہے شیخ سے کہ باقی 49 تو نہیں پہنے میں پہنا. تو یہ جو ہے ابتدا ہے. انتہا کیا ہے؟ انتہا کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں مشائخ نے جیسے سلسلے عالیہ میں اپنے آپ کو چلایا ہے ویسے ہی چلانے کی کوشش کرنا, اس میں نہ کسی قسم کی کمی کرنا نہ کسی قسم کا اضافہ کرنا, یہ ہے اصل قدم بقدم چلنا. ایک بار ضمناً سن لیں, حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند بخاری نور اللہ مرقدہ ہمارے سلسلے کے بانیوں میں سے شمار ہوتے ہیں. پہلے سلسلہ سلسلہ صدیقیہ کہلاتا تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے. پھر خواجہ بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کی نسبت کے بجھ جانے کے بعد, یعنی بجھی ہوئی تھی لیکن اندر چنگاری جو ہے وہ جل رہی تھی, اوپر سے بجھی ہوئی تھی, دعا کی کہ اے اللہ کوئی ایسا راستہ آسان اور سہل مجھے القا فرما دیجئے جو آپ تک پہنچنے میں ممد معاون ہو. اللہ پاک نے ان پر القا فرمایا یہ سلسلہ. اور اس سلسلے کی بنیاد حضرت فرماتے ہیں خفا پر ہے. خفا کا مطلب چھپنا, چھپنا چھپانا, خاموش رہنا, مٹنا مٹانا, دبنا, اپنے آپ کو بالکل ختم کر دینا, فنا. جو فنا ہے اس کے لیے میں نے تعبیرات اختیار کی, اس میں ایک راز ہے. اس قدر اس سلسلے کی بنیاد خاموشی پر ہے, اس قدر کہ حضرت خواجہ بہاءالدین رحمت اللہ علیہ کا جو ختم ہے یا خفی اللطفی ادرکنی بلطفکل خفی, پہلے تو خفی, خفی سے وہ اپنا پیغام دینا چاہ رہے کہ ہم لوگ مخفی لوگ ہیں, اس لیے ہم یا خفی اللطفی یہ کہہ کر اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے وہ ذات جس کا لطف چھپا ہوا ہے, ہر ایک کے ساتھ عام نہیں ہے, ہر ایک پر وارد نہیں ہوتا, چھپا ہوا ہے. اللطیف کے معنی میں خود اندرون کے معنی پائے جاتے ہیں, باریک بھی, چھپی ہوئی بات کو سمجھنے والا, جو غیر محسوس ہوتی ہے دوسروں کے لیے اس کو محسوس کرنے والا, یہ اللطیف ہے. تو یا خفی اللطفی, اے چھپے چھپے انداز میں مہربانی کرنے والے. اب اس کو سمجھایا جا رہا تھوڑا سا کیسے, کسی کو کسی پر کسی سے محبت ہو گئی, کسی پر دل آ گیا, عشق ہو گیا اسے. اب اس کو معشوق خود راستے بتائے, چھپتے چھپاتے آنے کے، چھپتے چھپاتے ملنے کے، لوگوں کی نظروں سے بچ کر مقصد براری کے راستے بتائے، تو وہ کام صرف معشوق ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا ہرگز نہیں کر سکتا، دوسرا اگر کیا تو چھپنا ہی نہیں ہو، تو وہ صرف وہ کر سکتا ہے جو معشوق ہے۔ تو اب جس کا یہ عاشق بنا ہوا ہے، جس پر یہ دل پھینکا ہوا ہے، وہ خود اسے راستہ بتائے، تو وہ کیسے مخفی راستے بتائے گی؟ یہ مثال منطبق کیجئے، فٹ کیجئے یا خفی لطفی اللہ پر، کہ اللہ پاک اس طرح سے چھپتے چھپاتے والے راستے آپ کو بتا رہے ہیں اپنے تک آنے کے۔ یہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ کا امتیاز ہے، ایسا راستہ کہ خود معشوق کو ہی پتا ہے کہ مجھے کہاں سے عاشق کو بلانا ہے، سامنے والے پہ ظاہر ہونے والا ہی نہیں ہے کہ کہاں سے یہ جائے گا، کون سی بس میں بیٹھ کے جائے گا، کس ٹرین سے جائے گا، کس فلائٹ سے جائے گا، کچھ نہیں پتا۔ یا خفی لطفی، چھپے ہوئے انداز میں مہربانی کی چادر مجھ پر پھیلانے والے، ادرکنی بلطف الخفی، ادرکنی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، ایسے طریقے سے مجھے سمیٹ لے کہ لا تدرکہ الابصار لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، ادرکنی بلطف الخفی، وہی تیرے مخفی انداز سے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ جو ختم ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہم خاموش لوگ ہیں، پھر اگر آپ زبان کھولو گے ذکر کرنے کے لیے تو یہ تو آپ نے بنیاد پہ خنجر مارا۔ اسی لیے ہمارے یہاں نہ ذکر سری ہے نہ ذکر جہری ہے، دونوں بھی نہیں، بلکہ ہمارے طریقے علیہ کے اعتبار سے حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے ذکر جہری کو باجمع تہجد کو بدعت لکھا ہے ہمارے طریقے اعتبار سے۔ چنانچہ حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر جو مشائخ گزرے، سلسلہ چلا، مرور زمانہ کی وجہ سے، لمبی مدت ہونے کی وجہ سے، پھر کہیں کہیں کچھ سلسلے کے مزاج و مذاق سے ہٹ کر چیزیں شروع ہو گئیں، جن میں ایک ذکر جہری بھی تھا۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ یوں سمجھ لیجئے، آج کل جنریشن چل رہے ہیں فونوں کی، چل رہے ہیں فورتھ جنریشن، ففتھ، سکس، سیونتھ، تو جیسے جیسے نئی جنریشن آ رہی ہے، پرانی جنریشن جو ہے وہ ڈیڈ ہو رہی ہے، اس کو لوگ خریدنا بھی پسند نہیں کریں گے، وہ فون استعمال کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، لیکن ہمارے یہاں اولڈ از گولڈ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ اس اولڈ کو گولڈ بنانے والا ہوتا ہے نا، وہ ہمارے لیے دلیل رکھتا ہے، ہمارے لیے دلیل ہے، وہ مستند ہے وہ۔ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اولڈ بولڈ ہونے جا رہا تھا اس کو گولڈ بنایا، اور حضرت نے واضح کیا کہ ہمارے سلسلے میں یہ ہے یہ نہیں ہے، ایسا ہے ایسا نہیں ہے، یہ کرو یہ مت کرو۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو صلہ کہا گیا، صلہ یعنی مطلب دو جدا جدا چیزوں کے درمیان میں گویا برج، پل کا کام دینے والے۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ یہاں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ صلہ اس اعتبار سے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس دور میں جب علماء کرام اور صوفیہ کے درمیان میں رسہ کشی ہو گئی، دو طبقے دو دھڑے الگ ہو گئے تھے، بالکل یہ ان کو کافر وہ ان کو کافر، یہ ان کو بدعتی وہ ان کو بدعتی کہتے تھے، اس وقت میں دونوں کو جوڑا، حضرات علماء ادھر آئے، حضرات صوفیہ ادھر گئے، اس اعتبار سے صلہ کہا گیا ان کو، جس کی پیشین گوئی علامہ جلال الدین سیوطی کے مطابق نبی علیہ السلام نے خود دی ہے۔ غالباً کتاب کا اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، اس میں یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سلسلے عالیہ کو کاٹ چھانٹ کر اصلی حالت میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ سلسلہ، تو اس میں حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ ذکر جہر جو ہے وہ بدعت ہے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ذکر جہری مطلقاً بدعت ہے، مطلقاً نہیں، اس سے بھی تو بڑے بڑے مشائخ اللہ تک پہنچے ہیں، کبار مشائخ، اور ابھی بھی بہت سارے سلاسل میں، سلسلے چشتیہ میں بھی، سلسلے قادریہ میں بھی، سلسلے سہروردیہ میں بھی، ذکر جہری ہوتے ہیں ہم اس کے تعلق سے نہیں کہہ رہے، اس لیے بات کو پہلے غور سے سننا، پھر سمجھنا، پھر نقل کرنا، نقل کرنے کا درجہ اتنا جلدی نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبًا یحدث بکل ما سمع، سمع کا لفظ ہے یہاں پر، کہ سن کے فوراً بیان کرنے والا، یعنی سمجھ کے نہیں، سمجھ کے بیان کر رہا تو ٹھیک ہے، سن کے بیان کرنے والا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ ذکر چہری مطلقاً بدعت نہیں فرما رہے، ہمارے سلسلے میں اگر اس کو داخل کر دیا جائے تو یہ سلسلے میں بدعت داخل کرنے کا مرادف ہوگا، اور جو شخص ایسے کرے گا وہ سلسلے میں، مداخلت بیجا کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اس کے تعلق سے حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے وہ بات صادق آئے گی کہ حضرت فرماتے ہیں ہمارے مشائخ کے کمالات سے فیض یاب ہونے کے لیے، ہمارے مشائخ کے کمالات سے فیض یاب ہونے کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ وہ مشائخ سلسلہ عالیہ کے نقش پا کا بالکل پابند رہے، ادھر سے ادھر نہ ہو، یہاں سے وہاں نہ جائے۔ تاریخ بہت لمبی ہے، حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کو لیا اور ہو بہو من وان آگے پھیلایا، اگر رد و بدل کا امکان ہوتا زیادہ سے زیادہ، اگر پدر نتوانت پسر تمام کنت، حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کر دیتے کہ باپ مکمل نہیں کر سکا تو بیٹا کر دے گا، لیکن اس بیٹے نے ایک حرف غلط کی طرح بھی نہ کسی چیز کو مٹایا نہ کسی چیز کو بڑھایا، پتہ یہ چلا کہ امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی خصوصیت ہی یہ تھی کہ اللہ نے صبح قیامت تک کے لیے سلسلے عالیہ کا انہیں گویا امام بنا کر بھیجا، اور وہ اماموں میں سے ہے بھی، ان کو کہا جاتا ہے امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں ایک خلجان ہلکا سا جو اہل علم کے ذہنوں میں آتا ہے اسے دور کر لیں کہ امام ربانی کی حیثیت بس یہ ہے کہ دین الہی کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا اور سرکوبی کی اس فتنے کی، اور انہوں نے صحیح معنوں میں دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، باقی اس سے آگے کچھ نہیں جانتے امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ سلسلے عالیہ نقش بندیہ مجددیہ جو کہلاتا ہے، مجددیہ یہ امام ربانی کی وجہ سے کہلاتا ہے، ورنہ تو یہ پہلے سلسلے عالیہ نقش بندیہ کہلاتا تھا، جب تک امام ربانی تشریف نہیں لائے تھے مجددیہ نہیں تھا، مجددیہ ان کے بعد ہوا، اور 16 اسباق یہ حضرت امام خواجہ بہاء الدین نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہیں، اور حضرت کے امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے تشریف لانے کے بعد وہ 16 سے آگے 17 سے شروع ہو کر 35 تک پہنچے۔ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ گویا اس سلسلے کے امام ہیں، اگر انہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی اور مجھے سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر یا تو میں دعویٰ کروں کہ میں امام ربانی سے بھی بڑا ہوں نعوذ باللہ، یا پھر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں نے سلسلے کو سمجھا ہی نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک بات۔ آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم سلسلے عالیہ میں ویسے چلیں جیسے ہمارے مشائخ نے خود اپنے آپ کو چلایا ہے، اور آداب کے سلسلے میں کبھی کبھار یہ خیال بھی ہوتا ہے، ایک مولانا نے ایک دفعہ کہا کہ آداب پر آپ کی طرف سے بات بہت ہوتی ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی تو اور بہت ساری چیزیں، ہم نے کہا کہ ہمارے مشائخ نے ارشاد فرمایا ہے الطریق کلہ ادب، کہ جو طریق ہے نا سلوک، یہ سارا کا سارا مبنی بر ادب ہے، اسے مبنیات کی بحث آتی نا نحو کی کتابوں میں، بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ مبنی بر رفع، رفع کے علاوہ کچھ نہیں آ سکتا اس پر، یاد رکھیں طریق جو ہے سارا کا سارا ادب پر مبنی ہے، اگر ادب ہٹ گیا تو طریق ہٹ گیا، طریق ہے ہی نہیں پھر کوئی چیز، اور اگر آداب کی اہمیت نہ ہوتی تو سورہ حجرات پوری کی پوری اللہ پاک نازل نہیں فرماتے، اور پھر سورہ حجرات میں جو وعید صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے ملی ہے آداب کی خلاف ورزی پر، پورا قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے کہیں اور ویسی سخت وعید نہیں ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کیا کرایا سب بیکار، بدری ہو کوئی فائدہ نہیں، احد میں تھے کوئی فائدہ نہیں، حنین میں تھے کوئی فائدہ نہیں، فتح مکہ میں تھے کوئی فائدہ نہیں، ہجرت کی ہے کوئی فائدہ نہیں، کیا کر لیا کوئی فائدہ نہیں، انتحبط اعمالکم، کتنی بات تھی، معمولی سی بات تھی، بظاہر دیکھا جائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، بس اتنا ہی کہا تھا بظاہر، آواز بلند نہ کرو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ اگر حجرے میں ہو اور آپ باہر احاطے میں ہو، وہاں ہی ٹھاٹا کریں اور اس کی آواز شیخ کو پہنچے، یہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے تحت آئے گا بندہ. اور حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے انبیاء کے بالخصوص امام الانبیاء کے آداب ہیں، وہ آداب مشائخ کے کیوں بتائے جاتے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا خصوصیت ہے کہ نبی کے ادب کے برابر آپ ان کا ادب کر رہے ہو، کیا وہ نبی ہیں؟ جی ہرگز بھی نبی نہیں ہیں، لیکن نبوت جو ہے من حیث نبوت کے، کہ مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں مبعوث ہوں، یہ دروازہ بند ہے، یہ دروازہ بند ہے. لیکن کمالات نبوت، کمالات نبوت، خصوصیات نبوت، کار نبوت، یہ ساری چیزیں آج بھی باقی ہیں. کار نبوت تو ہم سبھی لوگ سمجھتے ہیں، اس میں بھی کئی شعبے ہو جائیں گے، لیکن یہ جو کمالات نبوت ہے نا، یہ مشائخ کے ساتھ خاص ہے. اب اس میں مزید بات پھیل جائے گی، حضرت نے جو حکم دیا ہے اس کے تحت رہنا ہے. کمالات نبوت کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی طور پر اگر مطلب سمجھنا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے محبوب آپ اخلاق کا منارہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. منارہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ سب سے اونچائی پر اونچی چیز ہے اور عظمت شان کی علامت ہے. اگر وہی ایک آدمی اپنے ہاتھ میں لے لے تو اس کے عظیم الشان ہونے میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا. تو اخلاق کا جو گویا منارہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو خلوق عظیم ہے نا، جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے گویا خوشخبری دی کہ آپ خلوق عظیم کے مالک ہیں، طبعاً ضمناً یعنی نبی علیہ السلام کی اتباع کی برکت سے مشائخ کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ خلوق عظیم کے حامل ہوتے ہیں، اور یہی کمالات نبوت ہے. علم نبوت ایک الگ چیز ہے، نبوت کو جو علم دیا گیا تھا من حیث نبی کے، اس کا عالم ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن نبی کو جو کمالات دیے گئے تھے ان کمالات کا حامل ہونا ایک الگ چیز ہے. ورنہ اہل علم کو اہل دل کے ہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. علماء کو، حفاظ کو، خدام دین کو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ناجائز ہوتا ان کے لیے. لیکن چونکہ کمالات نبوت ایک بالکل الگ چیز ہیں اور اس کو حاصل کرنا فرائض میں سے ایک فرض ہے، فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس لیے کہ کمالات نبوت اگر اس کے پاس نہیں ہوں گے تو گویا اخلاق نہیں ہوں گے، اخلاق اگر نہیں ہوں گے تو پھر وہ انسانیت کی دہلیز پر قدم ہی نہیں رکھ سکتا. انسان اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس اخلاق ہو. حضرت کے پاس انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان وہ جسے دیکھ کے جانور بھی پاس آ جائے. نبی علیہ السلام سے اونٹ نے شکایت کی، اس نے دیکھا کہ اکمل الانسان اگر ہے تو یہاں ہے، کامل انسان، وہ آیا اور شکایت کیا. طبعاً یہ چیز حضرات مشائخ کو حاصل ہوتی ہے. پھر دوسری بات حضرت یہ فرماتے ہیں، علوم دو ہیں، ظاہرہ اور باطنہ. کچھ علوم وہ ہیں جو مدارس میں مل جاتے ہیں، کچھ علوم وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ دوسری قسم کے جو علوم ہیں اگر میں وہ کھول دوں تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں گے. حضرت فرماتے ہیں یہی وہ علوم ہیں جو اگر لوگوں کے سامنے آ جائیں تو لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے. ان الحق، منصور نے نعرہ لگایا تھا کہ میں حق ہوں، ظاہر سی بات ہے لوگوں کے لیے پریشانی کی بات ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے نعرہ لگایا سبحانی و اعظم شانی، تو اس سے پھر لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی علوم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر وہ ظاہر کروں تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں. حضرت فرماتے ہیں ظاہرہ کے حامل تو حضرات اہل علم ہوتے ہیں لیکن باطنہ کے حامل و مشائخ ہوتے ہیں. ظاہرہ کے ان کے پاس ہوتے ہی ہیں بقدر ضرورت کم از کم صحیح, باطنہ بکمال درجہ ہوتے ہیں, لہذا وہ سچے وارث اور جانشین ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کہ وہ اس طور پر کہ آدھا وارث ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, پورا وارث ہونا کمال کی بات ہے. تو پورے وارث مشائخ ہوتے ہیں, اس لیے ان کا ادب مثل نبی کے متبعین پر واجب ہوتا ہے. اب اگر آپ کو اس پر اشکال ہو تو آداب میں سے یہ بات آئے گی کہ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے تین ساتھی تھے, مجھ کو ملا کر گویا تین. حضرت فرماتے ہیں ایک اس لیے گیا تھا شیخ کے پاس, حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پاس, یہ دیکھنا چاہتا تھا کتنے بڑے شیخ ہیں, آخر شیخ بھی ہیں یا نہیں ہیں, لوگ دیکھتے نا چیک کرتے ہیں. چیک کرنے میں حضرت فرماتے ہیں دو قسمیں ہیں چیک کرنے کی بھی, ایک تو آپ یہ دیکھو کہ مجھے مناسبت ہوگی یا نہیں, فائدہ ہوگا یا نہیں, میرے لیے رابطہ آسان ہے یا نہیں, ساری چیزیں صحیح طور پر فٹ ہو گئی تو اب آپ کا یہ چیک کرنا درست اور بجا ہے, اب آپ اس سے بیعت ہو جائیں گے. نہیں سمجھ میں آیا مت ہوئیے کوئی بات نہیں, لیکن یہ چیک کرنا کہ اچھا چار رکعت سنت موقع پڑھے نہیں پڑھے, دو رکعت سنت موقع ظہر کے بعد ارے فرض پڑھتے ہی نکل گئے حضرت, آج زیادہ کھا لیے حضرت, کم کھانے کے بارے میں بول رہے لیکن آج خود زیادہ کھا لیے. یہ جو ہے نا حضرت فرماتے ہیں میری ہر نگاہ تیری منتظر, یعنی شیخ بیٹھا دیکھتا رہتا ہے اب متوجہ ہو جائے گا, آج متوجہ ہو جائے گا, کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, نماز دوں گا اسے, میری ہر نگاہ تیری منتظر, تیری ہر نظر میرا امتحان, بیٹھ کے دیکھتا رہتا تولتا رہتا. حضرت فرماتے تولتے رہتے مشائخ کو, اپنے پاس ترازو ہوتی ہے, حضرت فرماتے اس کے کانٹے کا پتہ نہیں کہ اس کا رخ کدھر ہے اور تولتے ہیں اسی ترازو میں اپنے شیخ کو, شیخ کو کیا بلکہ پورے مشائخ کو تولتے ہیں, وہ بےچارے تول بھی جاتے ہیں, ان کا کیا جانے کا ہے. تو حضرت امام ربانی فرماتے ایک تولنے گیا تھا کہ شیخ کیسے ہیں کیا ہیں, حضرت فرماتے ہیں کہ برباد ہو گیا, اس کو فائدہ نہیں ہوا, اور ایک کے بارے میں بھول رہا ہوں شاید آ جائے گا بھی مکتوبہ شریف میں, اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے بارے میں یہ حسن ظن رکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام جیسے شیخ کامل ملے ہیں نا, ان کے بعد اگر کسی کو ویسا شیخ کامل ملا ہے تو مجھے خواجہ باقی باللہ ملے, یہ حسن ظن. حالانکہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا قول امام ربانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں عاجز آپ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کہ امام ربانی مجدد الف ثانی ایسے آفتاب ہیں کہ ان کی شعاؤں کے سامنے ہم جیسے ہزاروں ستارے بجھ جائیں گے. شیخ اپنے مرید کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ لفظ, یہ جملہ مقام بتانے کے لیے بعد والوں کو, بعد والوں کو کان کھول کر سن لینا چاہیے جن کو امام ربانی کی امامیت پر اگر ہلکا سا بھی شبہ ہو, جن کو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی مجددیت پر ہلکا سا بھی خلجان ہو, انہیں کان کھول کر اپنے شیخ کی ایک مرید کے بارے میں اپنے مسترشد کے بارے میں گواہی کو ذرا غور سے سن لینا چاہیے, پھر اس کے بعد میں اپنے اعتبار سے چلنا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسے آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ستارے بجھ جائیں گے. اور حضرت کو کیسا حسن ظن اپنے شیخ کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام ملے تھے صدیق اکبر کو, مجھے خواجہ باقی باللہ ملے. آگے فرماتے ہیں اسی حسن ظن نے مجھے مجدد الف ثانی بنا دیا, اسی حسن ظن نے مجھے مجدد الف ثانی بنا دیا. حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا کا حکم ہے کہ مومن کے ساتھ میں اچھا گمان کو, یہاں تک کہ اگر اس کی برائی بھی ہمارے سامنے آ جائے تب بھی ہمیں حکم ہے کہ ستر بہانے بنا کے تاویل کر دو کہ ایسا نہیں ایسا ایسا نہیں ایسا, ہم تو بدگمانی کرتے ہیں. شرابی کے ساتھ میں حسن زن کا حکم ہے, خنزیر کھانے والے کے ساتھ میں حسن زن کا حکم ہے, عام مومن کے ساتھ حسن زن کا حکم ہے, تو مشائخ کے ساتھ بدگمانی کس درجہ خطرناک ہوگی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس کو ذلیل فرمانا چاہتے ہیں، معذرت کے ساتھ مجھے پہلے ہی کہنا چاہیے تھا کہ میں ذرا تصویر اور ویڈیو سے اجتناب کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنا خود چہرہ پسند نہیں، سچی بات، تو آپ لوگ کیوں اسے اپنے موبائلوں میں محفوظ رکھ کے خامخواہ اپنے موبائلوں کو بدبودار بنائیں، لہذا نہ تصویر نہ ویڈیو برائے مہربان، اگر لیے بھی ہوں تو اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے۔ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد، حضرت جی نعمت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عام مومن کے ساتھ میں حسن زن تو مشائخ کے ساتھ میں بدگمانی کس درجہ خطرناک ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس کو ذلیل فرمانا چاہتے ہیں، جس کو ذلیل فرمانا چاہتے ہیں اس کو اپنے پیاروں کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور پھر وہ ان کے پیچھے پڑ پڑ کے ذلیل ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے خود ہی، کیونکہ اللہ کا نظام جو ہے اپنے اولیاء کے ساتھ وہی ہے جو ایک مرغی کا اپنے چوزوں کے ساتھ ہوتا، کہ وہ مرغی اگر اپنے چوزوں پر بلی اور کتے کو بھی حملہ آور ہوتا ہوا دیکھ لے تو وہ مرغی ان سے بڑی بہادر بن جاتی، وہ بلی سے بھی نمٹنے کو تیار ہو جاتی ہے، وہ شیر سے بھی پنجہ آزمائی کو تیار ہو جاتی ہے، حالانکہ اسے خود معلوم ہے کہ اس کے ایک پنجے میں میرا کام تمام ہو سکتا ہے، لیکن جب تک جان میں جان ہے تو میرے بچوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا مرغی کی، اللہ پاک کا ٹھیک یہی معاملہ اپنے اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک یہی معاملہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، تم چھیڑو دیکھوں گا میں، چھیڑ کے تو دیکھو، ہاتھ تو لگا کے دیکھو، کہتے ہیں نا ہم لوگ ہاتھ لگاؤ ہمت ہے تو اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا، تو یہ اللہ بول رہے پہلے ہم سے، چھیڑ کے تو دیکھو پھر کیا ہوتا اس کے بعد بولنا۔ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے امام ہیں، انہوں نے سلسلے کو منقح کر دیا ہے بالکل صاف، اسے کہتے ہیں نا کلیئر لائک کرسٹل، اب آگے کسی بھی چیز کی رائی کے دانے کے برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ یا خفی لطفی میں بات آئی تھی کہ ہمارے سلسلے کی بنیاد جو ہے وہ خفا پر ہے، لہذا یہاں پر زبان ہلانے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جب مراقبے کی نیت کر کے بیٹھو تو ایسے ایسے ہلو بھی مت، یہ حضرت فرماتے ہیں ایسے ایسے ہلو بھی مت، اگر آپ ہلو گے تو آپ مراقبے کے اصول کے خلاف کر رہے ہو، آپ کو مراقبے کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ ایک گھنٹے تک ہلتے رہو گے بعد میں آ کے ہم سے بولو گے ایک گھنٹے کا مراقبہ ہو رہا فائدہ نہیں ہو رہا، قصور آپ کا ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ بالکل خاموش بیٹھ جائیں، کأنہم علی رؤوسہم الطیور، ایسے جیسے ان کے سروں پر پرندے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہمارے سلسلے عالیہ کی ہر چیز جو ہے اوپر سنت سے، صحابہ کرام کے اقوال و اعمال سے ملتا ہے، سلسلے کا ہر عمل، سلسلے کی ہر بات، سلسلے کی ہر حرکت، تفصیل کا موقع نہیں ہے، آپ کوئی بھی چیز پوچھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ فلاں جگہ سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ حضرت جی نے پرتبہ ارشاد فرمایا، لوگ کبھی اشکال کرتے ہیں یہ رومال ایسے ڈال کر چہرہ چھپا کر جو آپ بیٹھتے ہیں مراقبے میں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہر چیز کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت ساری ثابت چیزیں نگلی نہیں جا سکتی، آئی بات سمجھ میں، نگلنا مشکل ہو جائے گا اگر ثابت چیز آپ کو دے دی جائے۔ پھر حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات صاف ملتی ہے کہ جب آپ پر وحی کا نزول ہونے لگتا، آثار وحی ظاہر ہوتے، آپ علیہ السلام اپنے رومال کو، کپڑے کو چہرے کے ایسے آگے کر لیتے تاکہ یک سوئی حاصل ہو جائے، اگر ہم بھی یک سوئی حاصل کرنے کی غرض سے کہ ان پر وحی نازل ہو رہی تھی، ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، آپ کہیں گے اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہو رہی ہے، یہاں سے نازل ہو کہ محسنین کے قریب ہے اللہ کی رحمت، تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، یہ سوچ کے اگر ہم سر کو جھکائیں اور کپڑا اوڑھ لیں تو اس میں کیا اشکال ہے، اس میں کہاں سے آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو بطور دلیل کے پیش کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں یہ بٹھائیے کہ ہمارے حضرت جی نعمت برکاتہم کے الفاظ میں ہم کوئی ٹپکے کے عام نہیں ہیں، ہم کوئی ٹپکے کے عام نہیں ہیں کہ لوگ عام اٹھائیں اور بولے تیرا شجرہ کہاں ہے، کہاں سے ٹپکا، ایسا نہیں، ہمارے درخت ہیں اور درخت کی جڑیں ہیں، اصلها ثابت وفرعها في السماء. ایسا نہیں ہے کہ ہم ادھر سے ادھر سے آ گئے. بعض لوگ کہتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ کب سے آ گیا بھائی؟ نیا ہے، ادھر سے آیا، ادھر سے نہیں آیا، ادھر سے ادھر گیا. ہر ہی بات سمجھ میں، لوگ سمجھتے ہیں پڑوس سے آیا، پڑوس سے نہیں آیا، یہاں سے وہاں گیا. پورے عالم کے اعتبار سے اگر مرکز ہے بر صغیر میں تو سرین شریف ہے. کیا ہے؟ سرین شریف. آپ کو نہیں معلوم تھا تو آج اس کو اپنے علم میں لے آئیے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس سلسلے کے امام، اور ان کا وطن، مولد، جائے پیدائش، جائے وفات، پوری زندگی کی سکونت سرین شریف کی ہے. وہ ہمارا مرکز ہے، یہاں سے پوری دنیا میں پھیلا. اس کو ہم تسلیم کریں گے. ادھر سے آیا ادھر سے آیا مت کہیے، یہ آپ کی کم علمی کی دلیل ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الف ثانی کے ساتھ ساتھ بانی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہیں ہمارے بر صغیر میں. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ دوسرے ملک سے آئے تھے، وہ یہاں کے نہیں تھے، اور ان کو بھیجا گیا تھا اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں. بعد میں تقسیم ہو گئی، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس وقت کے متحدہ ہندوستان میں جو بھیجا گیا تھا سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، مقصود یہی تھا. اور جیسے ہی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام ربانی ملے، امام ربانی سے پہلے بہت سارے لوگ بیعت ہوئے حضرت سے، بہت سارے مریدین ہوئے دہلی میں. حضرت امام ربانی جب ملے اور جب حضرت کا سلوک طے ہوا بڑی جلدی، تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے مریدین کو، اپنے پورے سالکین کو، اپنے پورے خلفاء کو، اپنے صاحب زادگان کو، حتیٰ کہ امام ربانی کے حوالے کر دیا اور کہا تم اب جانو آگے کا کام، ہم یہاں سے فارغ. تو پتہ چلا کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کرنے کے لیے وہ آئے، اور امام ربانی نے پھر آگے سلسلے کو چلایا اور پھیلایا. بات میں بات نکلتی جا رہی ہے، میں تو یہ لے کے بیٹھا تھا اس میں مکتوبات ہیں، اس کے تحت آدھا بیان کرنے ہیں، لیکن تمہید میں وقت جا رہا ہے. تو سلسلے عالیہ کے بارے میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کوئی جو ہے کچی چیز نہیں ہے، اور یہ کوئی طبقے کے عام والی چیز نہیں ہے. ہمارا سلسلہ ثابت ہے، نیچے سے اوپر تک پوری ایک لڑی ہے. سلسلہ عربی میں کہتے ہی ہیں چین کو، جو ایک کڑی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی جو لڑیاں ہوتی ہیں کل مل کر کڑی کہلاتی ہے، اس کو سلسلہ کہتے ہیں. وہ سلسلہ ہے ہمارا، ایسے ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس میں ہم تابع محمل ہیں. تابع محمل کہتے ہیں ایسا پیچھے چلنے والے کو کہ خود بخود ایسے ہو جائے، چونٹی ایک آگے جاتی ہے اس کے پیچھے والی خود بخود ٹن لیتے ہیں، اسٹیئرنگ پہلے سے ہی ان کا جو ہے گویا آٹومیٹڈ ہوتا ہے، یعنی جیسے آگے والے مڑ گئی یہ بھی مڑ جائیں، ایسے بکریوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو ہم سلسلے میں ایسے ہی چلیں، یہ پہلے ذہن میں رکھیں. اب یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہے عاجز کہ دیگر سلاسل میں انسان کی اپنی محنت کا بھی خاصا دخل ہوتا ہے، خاصا دخل ہوتا ہے، مجاہدات کا، ریاضتوں کا، کثرت عبادت کا، بھوکے رہنے کا، کم سونے کا، وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اگر کوئی کر بھی لے، اگر کوئی کر بھی لے لیکن شیخ کی توجہ اسے حاصل نہ ہو، ایک ناخن برابر بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بات طے ہے، یہ بات طے ہے. حضرت فرماتے ہیں ہمارے سلسلے کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 10% فائدہ معمولات کی پابندی سے ہوتا ہے. کتنا؟ صرف 10%. وہ لوگ جو معمولات کا بہت اہتمام کرتے ہیں اور شیخ کو درجہ صفر میں رکھے ہوئے ہیں، وہ ذرا غور سے سنیں. 10% معمولات کی پابندی سے، اور 90%، کتنا؟ 90%، 90% فائدہ وہ صحبت شیخ سے ہوتا ہے. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحبت کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح کیا ہے. وہ جو ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، آپ میں سے سب نے نہیں تو کچھ نے تو سنی ہوگی، اندراج النہایتی فی البدایہ، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح، اندراج النہایتی فی البدایہ، شروع میں آخری حصہ شامل ہے، بہت ہی سادہ لفظوں میں، ابتدا میں انتہا، کے جی میں پی جی. ہر ہی بات سمجھ، KG میں پی جی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کیسے؟ حضرت فرماتے ہیں اس سے کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اچھا اس سلسلے میں ہم آج بیٹھ ہوئے حضرت مولانا شفیع الدین ندوی صاحب دامت برکاتہ ان کے ہاتھوں دوپہر تک انشاءاللہ دیگر سلسلوں کے مشائخ کے برابر ہو جائیں گے یا اس سے آگے. حضرت فرماتے ہیں یہ غلط فہمی مت رہیے, دوسرے سلسلوں کے مشائخ کیا ان میں کے جو پکے سالکین ہیں ان کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے آپ, کہ آپ تو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں. گویا مطلب کہنے کا یہ ہے, جس کو اس کے مطالب میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ایک مطلب بہت آسانی سمجھنے کے اعتبار سے سمجھ میں آئے گا. حضرت فرماتے ہیں امام ربانی رحمت اللہ علیہ, نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ کوئی بھی آتا, کیسا بھی آتا, کہیں سے بھی آتا اور کبھی بھی آتا, حالت ایمان میں نبی علیہ السلام اس کو لمحے بھر کے لیے دیکھ لیتے تو وہ صحابی بن جاتا اور وہ ایسے مقام تک پہنچ جاتا جس مقام تک پہنچنے کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. سارے مقامات اس کے طے ایک دم سے. اس کو ایک سمپل سی مثال سے سمجھے, آج سے 100 سال پہلے, مجھے نہیں معلوم 100 سال پہلے جہاز شروع ہو گیا تھا نہیں ہوا تھا, واللہ اعلم, تو پلین جو ہے اس میں جیسے ہی آپ بیٹھتے ہیں تھوڑا سا چلتا ہے ادھر ادھر, زیادہ چلا تو پھر وہ پتہ نہیں کہاں جائے گا, آگے راستہ بھی نہیں ہوتا, تھوڑا بہت چل کے اڑ جاتا ہے. اب اڑنے کے بعد میں حیدرآباد سے اڑے اگر مثال کے طور پر دلی جانے کے لیے, بیچ میں سب آ جائیں گے, اب اس کی روڈ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے مجھے تو نہیں پتا, لیکن آپ بائی روڈ جائیں گے بائی ٹرین جائیں گے تو جتنے آئیں گے وہ سارے آئیں گے, لیکن آپ کو پتا ایک کا بھی نہیں چلے گا. چلے گا پتا؟ بالکل بھی نہیں. اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو پائلٹ جو ہے وہ دہلی کے ایئرپورٹ پر اپنا جہاز لینڈ کر رہا ہوگا. ٹھیک یہی مثال ہے صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام کے ساتھ, کہ آپ علیہ السلام نے ان کو ایسے ہی مقامات طے کروا دیے, سارے طے ہو گئے انہیں پتہ بھی نہیں چلا. امام ربانی فرماتے ہیں ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے وہ نسبت قوی عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک ہی جفت میں قصہ تمام کر دیتے ہیں. حضرت خواجہ عروۃ الوثقی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ, القاب یاد رکھیے مشائخ کے, نام لینا بے ادبی لکھا ہے. شاہ غلام علی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشائخ میں سے ہیں, 13ویں صدی کا مجدد قرار دیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو. ان کی مجلس میں ایک مرتبہ کسی نے حضرت امام ربانی کا نام لیا تو بہت جلال میں آ گئے, غصے میں آ گئے, کہنے لگے نکالو اس کو یہاں سے, گستاخ کو, ہماری مجلس میں حضرت کا نام لیتا ہے, کس لیے ان کے القابات ہیں؟ نام لینے کے لیے کہ ان کو واقف اسرار سبع مسانی کہا گیا, محبوب سبحانی کہا گیا, فلاں کہا گیا, امام ربانی, مجدد الفسانی, نام لے رہا ہے ہمارے پاس آ کے نکالو اس. تو جو القاب ہیں ان کو ذہن میں رکھے پھر اس کے حساب سے, اور القاب جو ہے نا من جانب اللہ ملتے ہیں, یہ دیے نہیں جاتے مشورہ کر کے, میٹنگ کر کے, سالکین, مریدین, خلفاء, ووٹنگ کر کے ایک لقب طے کر رہے ہوں شیخ کے لیے کہ آج سے آپ کو ہم یہ لقب سے نوازتے ہیں, نہیں. حکیم الامت سب سے پہلے کس نے کہا؟ واللہ عالم کس نے کہا, لیکن آج تک حکیم الامت. تو القابات جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق اکابرین کا نام لیں. تو حضرت عروۃ الوثقی سے مراد خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ. جی تو خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے چھوٹے, خواجہ اشرف رحمۃ اللہ علیہ, عمر چھوٹی تھی, بھائی نہیں تھے, حضرت کے فرزند کی بات, خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے فرزند کی بات ہے کہ ان کا سلوک طے نہیں ہوا تھا اور حضرت عروۃ الوثقی رحمۃ اللہ علیہ کو لگا کہ ہمارا وقت قریب ہے اور ان کا سلوک طے ہونا ہے, کیا کیا جائے. لیکن حضرت نے ایک دن فرمایا ان کو بلا کر کہ تم بھی فکر کر رہے ہیں ہم بھی فکر کر رہے ہیں لیکن زیادہ پریشان مت ہو, انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ایک ہی دن میں تمہارا کام پورا ہو جائے گا. تو حضرت نے انہی دنوں کی بات ہے ایک توجہ میں سارا معاملہ ختم کر دیا, ان کا 35 اسباق طے ہو گئے, گویا پلین سے نہیں راکٹ سے پہنچا دیا. اس طریقے سے ہمارے مشائخ سلوک طے کروانے پر قدرت رکھتے ہیں جو نبوت کی ایک برکتن سمجھ لیجئے کہ قسم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی جست میں جیسے معاملہ مکمل کروا دیا کرتے تھے, ہمارے مشائخ کے اندر یہ تاثیر ہے, اس لیے ان کی صحبت کی اہمیت ہے. اور ہمارے مشائخ میں سے کسی کا قول ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی, ایک گھڑی کے لیے بھی تو اللہ پاک سے بے خبر مت رہے, تو غافل مت رہے. کیوں؟ یک لحظہ ازاں شاہ غافل نباشی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل مت ہونا, شاید کہ نگاہ کنت و تو آگاہ نباشی, کبھی تو ان کی نظر پڑے گی اور تو بیٹھا یوں رہے گا تو بات ختم ہو جائے گی, غافل بالکل نہیں ہونا. ہمارے ہاں غفلت سب سے بڑا نقصان ہے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غافل اس کو کہتے ہیں جس کا قلب یاد حق میں مشغول نہ ہو, اللہ کی یاد جو ہے اس کے دل میں نہ ہو وہ غافل ہے. اگر اللہ کی یاد دل میں ہے تو وہ غافل نہیں ہے, بھلے سے وہ زبان سے کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہے, خاموش ہے. مراقبے کی کثرت سے وہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ ہر دم ہر وقت اللہ کی یاد کی ٹک ٹک جو ہے وہ چلتی رہتی ہمیشہ, کوئی وقت جو ہے وہ خالی نہیں جاتا اللہ کی یاد سے, کوئی وقت. مراقبے کی کثرت کی برکت سے زیادہ حضرت فرماتے ہیں لوگ قلب جاری ہونے کے منتظر رہتے, لطائف جاری ہونے کے منتظر رہتے. جاری ہونے کے لیے آپ کو جاری ہونا پڑے گا. آپ مراقبے جتنے لمبے کریں گے اور جتنے زیادہ کریں گے اور جتنی پابندی سے کریں گے اتنا لطائف جاری ہوں گے. تین شرطیں ہیں, لمبے بھی ہونا, ایسا نہیں کہ منٹوں کا مراقبہ, منٹوں کے مراقبے سے کچھ نہیں ہوتا. حضرت فرماتے پرائمری کا بچہ منٹوں میں پڑھ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کیسے پاس ہو جائیں گے؟ منٹوں کا مراقبہ نہیں, گھنٹوں کا, لمبا اور زیادہ. زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک گھنٹہ کر لیے خاموش ہو گئے, گھنٹہ ہو گیا بھائی, نہیں, بڑھائیے, دو گھنٹے, تین گھنٹے, چار گھنٹے, پانچ گھنٹے, چھ گھنٹے آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے یہاں ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ مراقبہ زیادہ کیے اڑ گئے, نہیں سن, اب ان کے لیے مسائل کو ضرورت پڑ رہی, ایسا کچھ نہیں ہے. مراقبہ جتنا کریں گے کوئی فرق پڑنے والا نہیں, کمزور سے کمزور آدمی بھی مراقبہ کر سکتا ہے. ذکر جہری کی بات آئی تھی شروع میں, یہ سن لیجئے کہ حضرت فرماتے ہیں ہمارے, دیکھو بھائی ہم اپنے سلسلے میں اپنے مشائخ کے پابند ہیں, لکیر کے فقیر. ہمارے حضرت فرماتے ہیں لکیر کے فقیر رہو, کہے کہ رہو لکیر کے فقیر رہو, ورنہ وہ فقیر رہو گے, وہ فقیر بنو گے جس کے پاس ایک لکیر بھی نہیں رہتی, جس کے پاس ایک لکیر بھی نہیں رہتی. یا لکیر کے فقیر بنو کامل ہو جاؤ گے, یا پھر وہ فقیر بنو جس کے پاس لکیر بھی نہیں رہتی. کیونکہ اپنا کریں گے تو سب کچھ جائے گا, اپنا کریں گے سب کچھ جائے گا. مثالیں دینے سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے, اس لیے مثال دینے کو دل کرتا ہے, ورنہ بسا اوقات مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ایسی مثال دے دی, لیکن وہ مثال اتنی اقرب الی الذہن ہوتی ہے کہ بیٹھ جاتی ہے. جا کے ماں کو دودھ پلاتا ہوا دیکھ کر وہ بچی جس کا نہ ابھی نکاح ہوا نہ وہ اس عمر کو پہنچی, اگر ماں کی اتباع میں اس کی کوشش کرے گی تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہم لوگ مشائخ کی اتباع لکیر کے فقیر سے ہٹ کے کرنے لگتے ہیں. اس لیے اگر ہٹ کے کریں گے تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا. ظاہر سی بات ہے, نہ دودھ آئے گا نہ سامنے والے کو نفع ہوگا, ہمارا بھی یہی حال ہوگا کہ نہ ہم سے کسی کو نفع ہوگا, نہ فائدہ پہنچے گا, نہ ہم کو کچھ ملے گا. تو حضرت جی نعمت برکاتہم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آداب کی رعایت اگر کوئی نہیں رکھے گا اس سلسلے عالیہ میں تو پھر اس کا پنپنا مشکل ہے, پنپنا مشکل ہے, کہیں نہ کہیں جا کے گر جائے گا, کہیں نہ کہیں. حتیٰ کہ یہ فرماتے ہیں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو مراقبہ بیچارہ نہیں کر پا رہا, بازے ہوتے ہیں لاکھ کوشش کے باوجود نہیں کر پاتے, ہر چیز ہر آدمی کرے ضروری نہیں ہے, حالانکہ 99% کر لیتے ایک آدھ رہ جائیں گے, لیکن شیخ کی توجہ اگر اسے حاصل ہے تو پار ہوگا ایک نہ ایک. پتھو کا واقعہ آپ حضرات سنے ہی ہوں گے. حضرت کے مشائخ میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے عجیب بزرگ تھے, ان کے ایک مرید تھے, ان کا نام تھا فتح علی خان. فتح علی خان، لیکن لوگ ان کو پتھو پتھو کہتے تھے، گاؤں دیہات میں ہوتا نا چھابو، ایک کا نام شہاب الدین تھا، شہاب الدین نام تھا اس کا، لوگ اس کو چھابو چھابو کہتے تھے. وہ گیا دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کے آیا، دارالعلوم دیوبند سے نہیں ہوا، مطلب کہیں سے بھی ہوا ہوگا، مثال دے رہا ہوں. اب جب پڑھ لکھ کے فارغ ہو کے آ گیا تو جیسے ہی گاؤں میں پہنچا ایک آدمی ملا، سب سے پہلے اس نے کہا وہ چھابو کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا سر پکڑ کے اپنا، یار پہلے بھی چھابو تھا اب بھی چھابو ہی ہوں، مجھے کیا ملا؟ تو وہ بےچارا اپنے کو واقعتاً چھابو سمجھ گیا اس کے چھابو کہنے سے. تو گاؤں دیہات میں جو ہے وہ نام بگاڑ کے کہتے ہیں، چونکہ بولنا نہیں آتا بےچاروں کو، بھی بڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو فتح علی خان کو پتو پتو کہتے. وہ بےچارا آگے پڑ گیا حضرت کی خدمت میں، خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہماری خانقاہ کے لیے جو کمرے بنے ہوئے ہیں نا، وہ ذرا ڈھلان پر ہیں، بارش ہوتی ہے سیلاب کی شکل بن جاتی ہے، کمروں میں پانی بھر جاتا ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ادھر جو چٹانیں ہیں ان کو ذرا توڑ موڑ کر پانی کے رخ کو ادھر کر دیا جائے. بتاؤ آپ میں سے کون تیار ہے؟ اب خاموش ہو گئے، چٹان توڑنا ہے، فرہاد ہر کوئی تھوڑی ہے، سب خاموش ہو گئے. لیکن وہ پتھو جو تھے کھڑا، حضرت میں تیار، وہ ہر کام کے لیے تیار رہتے، حالانکہ وہ بےچارے کو معلوم ہی نہیں تھا مجھے کرنا کیسے. خیر انہوں نے جو ہے رات دن کی محنت کر کے وہ کام کر دیا. لوگ کہتے بھی تھے کہ بھائی یہ کیا یار، کون سے کام میں لگا ہوا ہے، سو کچھ ہوش بھی ہے کیا کرنے جا رہا ہے، چٹان توڑے گا پھر راستہ بنائے گا، کتنے سال لگ جائیں گے وغیرہ. ایک دن حضرت نے دیکھا خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے، سخت دوپہر ہے، تپتی دھوپ، انتہائی درجہ گرمی، اور حضرت قیلولے کے لیے اپنے کمرے میں سے جو کھڑکی تھی باہر ایسے ہی جھانکے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو وہاں کمرے بن رہے تھے اور وہ میستری بن کر کام کر رہے تھے، اور ایسے وقت میں کام کر رہے تھے جب سارے مزدور جو ہے دوپہر کے وقت میں آرام کر رہے تھے، کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے، جیسے مزدوروں کا معاملہ ہوتا ہے. اب حضرت نے دیکھا کہ وہ ایسی حالت میں بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی گارے مٹی کا جو مزدور کرتے ہیں. تو حضرت نے اپنے جو خادم تھے قریب میں ان سے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، شاید کہ نگاہ کنت و تو آگاہ نباشی. حضرت نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ اس کو. اب ہو گیا، حضرت بلا رہے تم کو، بلا کے بھائی کیچڑ میں لت پت ہوں میں، تو گارے مٹی کا کام کر رہا ہوں، حضرت کی خدمت میں ایسی حالت میں نہیں آ سکتا، ذرا کپڑے بدل لوں پھر آتا ہوں. وہ آ کے حضرت سے کہا، حضرت نے کہا اسی وقت بلاؤ، اسی حالت میں بلاؤ. اب ان کو لایا گیا، جیسے ہی وہ آئے حضرت نے مسکرا کے دیکھا اور باہیں پھیلا دی، اور وہ آدمی سینے سے لگ گیا، اسی وقت نسبت منتقل ہو، پتھو ہے وہ. حضرت نے کہا بھائی میں نے نعمت دے دی تم کو. بولا حضرت قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز میں ایک ہی سورت کا رٹا لگاتا ہوں. میں کوئی بات نہیں، میرے پاس تھوڑی تھا، میرے بس کی بات تھوڑی تھی کہ تم کو چاہوں تو دوں، چاہوں تو نہ دوں، ادھر سے ہوا ادھر ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہوں، تم جانو تمہارا کام، میرا کام نہیں ہے، آگے تم سنبھالو، تم کو نسبت مل گئی. آؤ بےچارے روتے دھوتے وہ کیا کرتے، لیکن بعد میں وہ قرآن بھی سیکھ گئے، علم بھی سیکھ گئے. حضرت فرماتے ہیں مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، ہم نے انہی وہ فتح علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ، بعد میں بزرگ ہو گئے، ان کو وہاں سائی کہتے تھے. سائی کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صاحب، بڑے اللہ والے. تو لوگ ان کو سائیں فتح علی خان کہا کرتے تھے، اور ہم نے خود، یعنی مرشد عالم فرماتے ہیں، ہم نے خود مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ میں ایک کمرے میں ان کے لیے چارپائی لگتے ہوئے، اور اس چارپائی پر انہیں لیٹتے ہوئے، اور اس چارپائی کے ارد گرد بڑے بڑے علماء کو بیٹھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کون تھا وہ شخص جس نے نسبت دینے کے بعد یہ کہا کہ حضرت مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ اس کو کیا مل گیا کہ سولتیہ کے مدرسے میں دنیا بھر سے جانے والے چنیدہ علماء کرام، سولتیہ میں ہر ایک کو تو بلایا بھی نہیں جاتا، چنیدہ علماء کرام اس شخص کی چارپائی کے اطراف میں بیٹھے ہیں اور وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے نسبت، یہ نسبت کا کمال ہوتا ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ ایسی نسبت ہوتی ہے ہمارے مشائخ نقشبندیہ کی، یہ نسبت اگر بجھتی بھی ہے نا تو بجھتے بجھتے بجھتی ہے. اگر کوئی اس نسبت کی خلاف ورزی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو نسبت میں اتنا دم ہے کہ وہ بجھتے بجھتے بجھتی ایک دم سے نہیں ختم ہو جاتی، ایک دم سے آدمی روڈ پر نہیں آتا، ٹائم لگتا ہے. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں کہ نسبت تمہاری حفاظت کرتی ہے بھائی، تم صرف اس کی حفاظت کی قدر کر لو، باقی اور کچھ نہیں کرنا ہے، تم نسبت تمہاری حفاظت خود کرے گی. شروع میں حضرت نے کہا کہ جاؤ کام کرنا ہے، تو ہم نے بھی اپنے اعتبار سے رسمی دروازوں کی، وہ کیسے کرے یا کیسے کرے. حضرت نے فرمایا بھائی نسبت شریفہ اپنا اثر خود دکھاتی ہے، ہمارے مشائخ کا فیصلہ ہے کہ نسبت شریفہ اپنا اثر خود دکھاتے، جیسے پانی راستہ خود بناتا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بس جو ڈاک تمہیں دی جا رہی ہے اسے آگے تک پہنچانا ہے. ڈاکیا ہو تم، تمہاری کیا حیثیت؟ پوسٹ مین کا کام یہ ہے، بادشاہ کے محل کے ایڈریس پر خط آتا ہے وہ وہاں لے جا کے پہنچانا ہے، موچی کے ایڈریس پر خط آیا تو وہاں لے جا کے پہنچانا ہے، وہ پوسٹ مین تو وہاں بھی پوسٹ مین ہے، یہاں بھی پوسٹ مین. حضرت نے یہ مثال دی تو سارے اشکالات رفع دفع ہو، ابھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہماری کوئی حیثیت. خیر ایک ضمنی بات تھی. اب آداب کے سلسلے میں حضرت کی زبانی کو سن لے تو تمہید تھی. ادب نمبر ایک فرماتے ہیں، مرشد کی ظاہری حیثیت، قومیت، حشمت و شوکت اور پیشہ وغیرہ پر نظر نہ کرے، اسے حقیر نہ جانے، بلکہ اس نعمت اور فیضان کو جو اللہ تعالیٰ نے شیخ کو عنایت کیا ہے نگاہ میں رکھ کر اسے حق تعالیٰ کی معرفت کے وسیلہ سمجھے اور کمال صدق و یقین سے اس کی صحبت کا فیض اٹھائے. خلاصہ یہ ہے کہ شیخ کو دیکھو، شیخ کے نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، نہ آگے دیکھو نہ پیچھے دیکھو، نہ گھر دیکھو نہ بچے دیکھو نہ بیوی دیکھو. نوح علیہ السلام کے ساتھ بیٹے کو دیکھے گا، ایمان نامکمل رہے گا اس کا. آمنتو باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ، خارج کرو نوح کو بیٹے کی وجہ سے، اگر ہمت ہے تو خارج کرو. کیوں؟ خدا نے فرمایا انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انہ لیس من اہلک. بچہ ہی نہیں ہے تمہارا، وہ تمہارا خون ہی نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہی نہیں. کو کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایسا، لہذا نوح پہ ایمان نہیں لاتا، مومن بن کے دکھا دو. بیوی کو دیکھنا ہے، لوط علیہ السلام کو دیکھ. لوط علیہ السلام سے کہو گے آپ کو ہم نہیں مانتے آپ کی بیوی کی وجہ سے، لوط علیہ السلام بولیں گے میرا پتنی بگڑے گا بھائی، تیرے نبی سے پوچھ لے. اور تیرے نبی نے تو کہا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ لوط بھی شامل ہے اس میں. شیخ کے مال ہو وما علیہ کو مت دیکھیے، صرف شیخ کو دیکھیے، ذات کو مد نظر رکھیے، مقصود شیخ ہے. اور شیخ میں بھی، شیخ میں بھی شیخ کے جو دنیاوی متعلقات ہیں وہ مقصود نہیں ہے. شیخ کے پاس جو گاڑی ہے وہ اپنے پاس بھی رہنا پکا، شیخ جو جوتیاں پہنتے ہیں وہ ہم پکا پہنیں گے، ہمارے پاس رہنا، ورنہ ہم ان شیخ کے مرید ہی نہیں. ایسا بھی نہیں. شیخ جو آپ کو دے رہا ہے، جو اس کا فیضان ہے، جو اس کا فیض ہے، جو اس کی نعمت ہے، نسبت کی شکل میں اللہ نے جو اسے دی ہے اسے لو بس، باقی کچھ مت دیکھو. یہ پہلا ادب بتایا. اب جو لوگ جو ہے شیخ کے مال لہو وما علیہ کو دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں. دوسرا ادب فرما رہے ہیں، شیخ کو اپنے حق میں انفع جانے. انفع کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا، مجھے اپنی اصلاح کروانی ہے، مجھے مطلب حاصل کرنا ہے، اسی سے مجھے بدرجہ اتم حاصل ہوگا. ہمارے مشائخ میں ایک بزرگ گزرے، وہ اپنے دو مریدوں کو لے کے سرین شریف تشریف لے گئے، وہاں مراقبہ کیا، مزارات پہ حاضری دی. امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے کشف میں ان سے فرمایا، ان بزرگ سے، کہ تمہارے وہ فلاں مرید ہیں ان کو تو چار دن یہاں مزید چھوڑ دو ہمارے پاس. اب یہ باقی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں اس پہ جائیے، ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو صرف سن لیجیے. تو امام ربانی نے فرمایا دو چار دن چھوڑ دو ان کو آپ. تو شیخ نے اپنے مرید سے کہا کہ بھائی مجدد صاحب یہ فرما رہے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرے مجدد تو آپ ہیں، آپ تو جا رہے ہیں، میں بھی آ رہا ہوں، اپنے مجدد صاحب سے کہہ دیجئے کہ میں اس کا مجدد ہوں اور وہ میرے پیچھے آنا چاہ رہا ہے. یہ ہوتا ہے وحدت مطلب. وحدت مطلب یہ ہوتا ہے، ہمارا وحدت مطلب کیا ہے؟ جب تک شیخ کا دست شفقت ہم پر ہے تو وہ ہمارے شیخ ہیں، ہم ان کے مرید ہیں بس. اور جہاں جیسے ہی شیخ کی ذرا نظر اطاعت پڑی، ذرا نفس پہ درہ پڑا، ذرا ہنٹر لگا، فوری پھر وحدت مطلب منتقل ہو گئے، دوسری طرف چلا جاتا ہے. وحدت مطلب ہی کہاں رہا ہو؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ دیکھو، شیخ کو جب شیخ بنا لیا نا تو پھر خاموش اس کے پیچھے چلنا. خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تقریر ہی نہیں کرتا, ان کو خواجہ بیرنگ کہا گیا. بیرنگ مطلب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا, ان کے پاس جاؤ کچھ پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہو رہا. ایک مرتبہ حبیب اللہ بھائی دامت برکاتہم سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ ہم حضرت جی کے خلفاء کے پاس بیٹھتے ہیں تو بڑی عجیب کیفیات ہوتی ہیں, نماز کا شوق بڑھ جاتا, دل اچھلنے لگتا, جیسے لطائف حرکت میں آتے ہو, یہ ہوتا اور وہ ہوتا. حضرت جی کے پاس بیٹھو تو کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا, نیند آتی ہے, اس سمجھ میں بھی نہیں آتا کیا معاملہ ہے. فرمایا کہ تم اکھڑ مکھڑ راستوں پر جب چلتے ہو نا, بھلے سے مرسیڈیز میں, محسوس ہوتا ہے لا الہ الا ولا الہ الا, ہوتا نا. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کیفیت ہے نا وہ اس کی مثال ہے, تم زمین پہ چل رہے سواری میں بیٹھ کے اکھڑ مکھڑ راستوں محسوس ہو رہا ہے, چھوٹی سواری چھوٹا راستہ, کیفیت محسوس ہو رہی ہے آپ کو. آپ بولیں گے وہ اکھڑ مکھڑ محسوس ہو رہا ہے تو اچھا محسوس ہو رہا ہے نا, اس کا کیا. تو اچھا بھی تو محسوس ہوتا نا, اچھے کھیت آتے گندے کے آتے اور بہترین سبزہ آتا, بہترین پہاڑی آتی, چشمے چلتے رہتے اطراف سے, اور کبھی کبھی فروٹ کے موسم میں جام والی لائن سے کھڑے ہو رہتے, وہ بھی اچھا ہی ہے نا, وہ بھی اچھا لگ رہا ہے نا, دکھ رہا ہے نا, تو اچھا بھی آنا یہ بھی آنا. اور بڑوں کے پاس جب بیٹھتے ہو, اونچا آدمی جو ہوتا ہے, تو حضرت جی کی مثال یہ ہے کہ تم فلائٹ میں بیٹھے ہو اور فلائٹ تمہیں ٹیک آف کر کے اوپر لے گئی, اب وہ اڑ رہی ہے, میں پتہ چل رہا اڑ رہی ہے, کہاں سے جا رہی ہے, کیسے جا رہی ہے, کتنے اسپیڈ بریکر آ رہے ہیں, کہاں پر سڈن بریک لگا رہا ہے پائلٹ, کچھ محسوس ہوتا. بس ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بس چشمہ جاری ہے چل رہا ہے, محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ اڑ رہے ہیں, حتیٰ کہ آپ کی منزل آ جاتی ہے. تو حضرت جی کے پاس آپ بیٹھتے ہو تو گویا فلائٹ میں بیٹھتے ہو, وہاں بیٹھتے ہو تو گویا نیچے کی سواریوں میں بیٹھتے ہو, بات واضح ہو. تو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ تقریر ہی نہیں کرتے تھے, خاموش رہتے تھے. کسی نے ایک دن کہہ بھی دیا, عادت بولو نا کچھ, تو تین دن سے آ رہے کچھ بھی نہیں بول رہے آپ. آج کل لوگوں کا یہ مزاج ہے, کچھ بولو تقریر, حضرت کی تقریر ہونا کم سے کم دو گھنٹے سنیں گے. کس پہ بولے بھائی, محبت الہیہ پہ, ماشاء اللہ بہت بڑا مضمون تھا, بہت زبردست تقریر تھی, آپ سنتے تو آپ بھی بولتے, پھر بس بولتے ہی نا, سننا ہے اور بولنا ہے, باقی کیا ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے, انہوں نے کہا کہ تمہیں ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہو رہا, ہمارے بولنے سے بھی نہیں ہوتا, اٹھ کے جاؤ یہاں سے. خاموشی سے نہیں ہو رہا تو بولنے سے بھی نہیں ہوتا, اٹھ کے جاؤ یہاں سے. رات کی رانی کبھی بولتی نہیں, وہ اتنی خاموش رہتی ہے کہ ڈھونڈنا پڑتا اس کے جھاڑ کو, ہے کدھر وہ پتہ بھی نہیں چلتا, پتہ نہیں چلتا. اور پھر جب اس کو ڈھونڈنے جاؤ نا, تو کبھی کبھی ناگ سانپ جو ہے وہاں پر پھن پھیلا کے بیٹھا ہوا رہتا, اس کو اس سے بہت عشق ہے. تو اگر مشائخ کے اندر میں کھنگا لیں گے نا, کئی کو خاموش ہے تو وہاں پر وہ رہتا پھر, ہاں پریشان کر دیتا. ارے بات سمجھ میں, اس لیے کھنگالنے کی کوشش نہیں کرنا کبھی, ایسے کپڑے کھنگالے جاتے ہیں, برتن کھنگالے, وہ کپڑے برتن نہیں ہے کھنگالنے کے لیے, آپ کھنگل جاؤ گے اگر کھنگالنے جائیں گے. اور یہ ہوا ہے اب تک ماضی میں, یہ ہوا ہے. تو دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنے شیخ کو انفع سمجھے, کہ میرے جو شیخ ہے نا ان سے ہی مجھے فائدہ ہوگا. حضرت فرماتے ہیں اپنے شیخ کو اکمل سمجھنا ضروری نہیں, وفوق کل ذی علم علیم, لیکن انفع سمجھنا شرط اول ہے. اپنی ماں کو ایک دودھ پیتا بچہ اگر اپنے حق میں انفع نہ سمجھے تو وہ بچہ بڑا نہیں ہوگا. عورتیں تو بہت ہوتی ہیں دنیا میں, لیکن انفع اس کے لیے اس کی ماں. ٹھیک اسی طرح مشائخ تو بہت ہیں, مرشد اس کا وہی ہے, ایک لفظ بدل لیجئے, مشائخ دنیا میں بہت ہیں, مرشد اس کا بس وہی ایک ہے, کہ میرے مجدد صاحب تو آپ ہیں. اگر یہ کیفیت ہوگی تو اس کو بہت فائدہ ملے گا شیخ کو انفع سمجھنا. اب یہاں پر امام ربانی کا وہ واقعہ جو عاجز نے ذکر کیا تھا, کہ تین پیر بھائی تھے, تینوں کا اپنے شیخ کے بارے میں مختلف گمان تھا. ایک تو یہ گمان رکھتا تھا کہ میرے شیخ خود تو کامل ہے, دوسروں کو کامل نہیں بنا سکتے. دوسرے کا گمان تھا کہ میرے شیخ کامل تو ہیں مگر ان کو بولنا نہیں آتا, صاحب ارشاد نہیں ہے, ان سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچتا. جبکہ میرا یہ گمان تھا کہ اس امت میں کسی کو کامل شیخ ملے ہیں تو صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام ملے, یا پھر اس کے بعد مجھے کامل شیخ ملے. میرے اس حسن ظن کی وجہ سے مجھے تجدیدی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا. آگے حضرت دلیل پیش کرتے ہیں، سالک کو چاہیے کہ ہر جائی نہ بنے، ایک ہی در پکڑ لے، ایک درگیر محکم بگیر، ایک دروازہ پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. فرماتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دلیل، وحرمنا علیہ المراضع، حرمنا علیہ المراضع، کہ ہم نے دودھ پلانے والیوں کو گویا اس پر حرام کر دیا. اور پھر ایک ہی آئی، فلدلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. مشائخ کے بارے میں یہ نقطہ سمجھیے کہ مشائخ اپنے مریدین کے صرف پیر نہیں ہوتے، صرف مرشد نہیں ہوتے، صرف شیخ نہیں ہوتے، صرف ان کے مخدوم نہیں ہوتے، صرف ان کے محترم نہیں ہوتے، وہم لہ ناصحون، ان سے بڑا خیر خواہ، ان سے بڑا اپنے مرید کا بھلا چاہنے والا، ان سے بڑا اپنے مرید کی فکر کرنے والا، ان سے بڑا اپنے مرید کے لیے راتوں میں اٹھ کر مانگنے والا، ان سے بڑا اپنے مرید کے لیے غم غم میں گھل گھل کر اپنی ہڈیوں کو تک پگھلانے والا شیخ ہی ہوتا ہے. وہم لہو ناصحون، ایسے کی رہنمائی کروں گی، ایسے کا راستہ بتاؤں گی جو اس کے لیے خیر خواہ ہے. چنانچہ حضرت جی ارشاد فرماتے ہیں، اولاد کسی کی ہوتی ہے، اولاد کسی کی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، شیخ راتوں میں اٹھ کر اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، راتوں میں اٹھ کر اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے مرید کے ساتھ. اگر وہ اپنے مرید کے حق میں خیر خواہ نہ ہو تو وہ خائن ہوتا ہے، اور مشائخ جو ہے وہ خائن نہیں ہوا کرتے. ہر طرح سے مرشد کا فرما بردار رہے، کیونکہ عقیدت اور محبت کے بغیر فیض کا در نہیں کھلتا. محبت کا تقاضا اطاعت و خدمت، سب سے پہلی چیز محبت ہونا. عقیدت والے بہت ہوتے، محبت والے کم ہوتے. عقیدت کچا دھاگا اور محبت جو ہے چپک جانے والی چیز، بالکل اندر گھل مل جانے والی چیز کا نام جو ہے محبت ہے. عقیدت والے بہت ہوتے ہیں، محبت والے جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں. مرشد کا مطیع و فرما بردار رہنا، مطیع و فرما بردار کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کمر باندھے اشارے تاکتے رہنا ان کے. اطاعت اس کو کہتے ہیں، اطاعت ایسی ہوتی آپ بالکل جیسے ایک وزیر ہوتا ہے بادشاہ کے سامنے، جی حضور جی حضور جی حضور، اس کو کہتے ہیں اطاعت. کمر باندھے اشارے تاکتے رہنا ان کے، کیا اشارہ کر رہے، کب اشارہ کر رہے، کیسا اشارہ کر رہے، بولنے کی ضرورت پیش نہیں آنا، اطاعت اس کو کہتے ہیں. اطاعت ایسی ہوتی ہے، یہ اطاعت جو ہے وہ محبت پر موقوف ہے. اگر محبت ہوگی تو ایسی اطاعت کر سکتا ہے بندہ، اور ایسا ہی بندہ جو ہے وہ مرشد کی نظر میں توجہ پانے کا مستحق ہوتا ہے، ایسا ہی بندہ. ورنہ عقیدت والے تو بھائی جب مسئلہ کھڑا ہوا وہ بھاگ جاتے، وہ محبت والے الگ رہتے. ایک بزرگ تھے، ایک جگہ تشریف لے گئے، وہ اب خلق خدا کا ہجوم جو ہوتے، حضرت آگے حضرت آگے، پانی پڑو، دودھ پڑو، چائے پڑو. کیوں چائے پہ نہیں پڑھاتے ہیں؟ مجھے پانی پڑھانے کے لوگ آتے ہیں، مطلب چائے پہ پڑھا لو یار، ایک بار مجھے چائے پسند ہے تو میری محبوب چیز آ جائے گی چائے، تو اس پہ پڑھوں گا تو اثر زیادہ ہو جائے گا. لیکن کوئی چائے پہ آج تک پڑھایا نہیں. تو یہ جو پڑھوانا ہے نا، پانی دم کروانا، یہ کروانا، وہ، یہ ایسے ہی لوگ مشائخ کو ہمارے حضرت فرماتے دعا کی دکان سمجھ رکھ، دعا کی دکان، حضرت دعا، حضرت دعا، حضرت دعا. حضرت فرماتے ہیں دعا لی جاتی ہے، دعا کروائی تھوڑی جاتی ہے. اور حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے مزاج میں فرماتے ہیں، آپ کا غلام ہوں، دعا کیجئے حضرت، دعا کیجئے حضرت، جو آ رہا ہے دعا کیجئے حضرت، وہ بھی خصوصی دعا کیجئے حضرت، کوئی اور کام نہیں ہے مجھے یہاں پر. تو یہ معاملہ جو ہے ہمارا مشائخ کے ساتھ ہوتا ہے، ہم ان کو دعا کی دکان بنا کے رکھتے ہیں، دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے. ہمارے مشائخ فرماتے ہیں دعا لینے والے بنو، کروانے والے مت بنو. تو اب وہ بزرگ کے پاس جب لوگ آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں مل رہا. دیکھو مشائخ کی علامت یہ ہوتی ہے، وہ اللہ کے پیچھے بھاگتے، مخلوق ان کے پیچھے بھاگتے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے، مخلوق کے پیچھے بھاگتی، مخلوق اور پیچھے بھاگتی. تو جب مخلوق سے جان چھڑانے کا ارادہ کیا، انہوں نے تصرف کی طاقت ہوتی ہے اکابرین کو، بزرگوں کو کبھی کبھی اللہ پاک دے دیتے ہیں، کوئی ہمیشہ کی چیز بھی نہیں ہوتی. انہوں نے دنیا کو خطاب کیا ایسے ہی کہ بھائی تو جو ہے نا رات میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کی شکل میں چلے آن، رات کو جب میں سونے کے لیے کمرے میں جانا چاہوں. دنیا آ گئی، لوگ اس واقعے کو بکواس بھی بتاتے ہیں لیکن کم از کم مثال کے طور پر تو سچا واقعہ بن سکتا ہے مثال سے، کہ اس سے کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمارے مشائخ۔ تو رات کو وہ جب جانے والے تھے تو کچھ دیر پہلے ایک نوجوان لڑکی آئی کمرے میں گئی، سارے مریدین نے دیکھا۔ پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت بھی گئے، وہ بھی دیکھا، حضرت کو جاتے ہوئے بھی دیکھا، سارے جو ہے نا بھاگ، ارے یار جالی پی رہے، ڈھونگی پی رہے یار، چلو بھاگو ایسے چھٹی ہوگی، پورے چلے گئے۔ ایک رہ گیا بےچارا، نومر لڑکا تھا، وہ زیادہ عمر بھی نہیں تھی، 18-20 سال کا بچہ تھا، وہ رہ گیا۔ رات بھر اس نے بڑی مشکلوں سے پانی گرم کیا، بالٹی میں ڈالا، تولیہ جگ وغیرہ سب کا انتظام کیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ شیخ نکلے تہجد کے وقت میں دروازہ کھول کر، دیکھا اس کو کھڑا ہوا ہے، تو کیا بات ہے بھائی، کیوں کھڑے ہو اس وقت یہاں پر؟ حضرت آپ کو غسل کی ضرورت ہوگی، میں نے انتظام کر رکھا ہے۔ اب وہ شیخ نے جو اثر ہوا نا ان پر، انہوں نے کہا کہ بیٹے اندر آ کے دیکھ، اندر تو کوئی تھا ہی۔ انہوں نے دنیا کو کہا تھا کہ صورت بنا لے تو، دنیا وہاں کمرے میں جاتی ہوئی تو لوگوں نے دیکھا، لیکن وہ کچھ تھا ہی نہیں نا، وہ ایک خیال تھا، تو وہی ختم ہو گیا۔ صورت خیالیہ کہتے اس کو۔ نبی علیہ السلام معراج کے سفر پہ تشریف لے جا رہے، ایک خوبصورت نوجوان عورت نظر آئی، سلام کیا، مائل کیا نبی علیہ السلام کو، آپ نے نیچے نگاہ کر لی۔ آگے بڑھے، ایک بڑھیا ملی بالکل عجیب و غریب قسم کی، اس نے بھی سلام کیا، نبی علیہ السلام نے وہاں بھی نیچے نگاہ کر لی۔ جبرائیل نے فرمایا دونوں جگہ دنیا تھی، وہ اس کی ابتدا اور یہ انتہا۔ تو وہ خوبصورت دوشیدہ کی شکل میں دنیا آئی تو تھی، لیکن کہاں تھی، وہ تو عورت تھی نہیں، تو غسل کی کیا ضرورت پیش آئے گی، وہ تو اللہ اللہ کرتے پوری رات گزارے۔ انہوں نے کہا بیٹے میں نے تو مخلوق کو بھگانے کے لیے ایک چال چلی، آ تجھے نسبت دے دو، 18-20 سال کے بچے کو نسبت دے دی، اپنے چلے گئے وہاں سے۔ اس لیے حسن زن رکھنا ہمیشہ، حسن زن، یہ حسن زن بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بدگمانی شیخ سے اپنے، بدگمانی فیض کا دروازہ امیڈیٹ بند کرتی ہے، جیسے پاور ہاؤس والے ادھر سوئچ آف کرے پوری بستی اندھیری ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر ایک بدگمانی ہلکی سی شیخ کے تعلق سے دل میں کرنٹ کی طرح دوڑے گی اور سارا کچھ ختم ہو جائے گا، سارا کچھ ختم۔ پھر لوگ زبان سے تو مائل ہو سکتے ہیں، تسبیح سے تو مائل ہو سکتے ہیں، امامے اور جبے سے مائل ہو سکتے ہیں، لیکن دل سے مائل نہیں ہو سکتے۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اور ترقی انسان دل سے کرتا ہے، دل سے کرواتا ہے۔ یہ جو توجہ ڈالتے ہیں نا مشائخ، غم میں پگھلنے والی جو بات عاجز نے کی، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 80 سال کی عمر میں کہ میں نے اپنے سالکین و مریدین کو اتنی توجہ دی ہے کہ میری ہڈیاں دکھتی ہیں، رات رات بھر بیٹھ کے میں نے توجہ دی ہے۔ ایک حضرت جی جیسے بندے کو بنانے کے لیے سوچئے کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی اندرونی طور پر، وہ تو مقدر میں جو لے کر آتے ہیں، لیکن سبق تو بنا دیا تھا نا شیخ کو، تو ایسے کتنوں کو بنا کے چھوڑ دیا مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے۔ تو محبت اگر کامل ہوگی تو پھر انسان کہیں بھی اٹکے گا نہیں، صاف شفاف، جیسے سڑک اچھی ہو اور گاڑی بھی اچھی ہو تو انسان جو ہے بہتا ہوا چلا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر محبت کامل ہو تو پھر وہ شیخ کے ساتھ بہتا ہوا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی شیخ سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہیں شیخ سے آگے نکلنے کی بھی مثالیں، لیکن اس کو کامل طور پر شیخ کے تابع ہونا پڑے گا۔ جیسے امام ربانی شیخ سے آگے نکلے، لیکن شیخ کے تابع کیسے کیا کہ صدیق اکبر کو نبی علیہ السلام ملے، مجھے خواجہ باقی باللہ ملے، یہ ہے محبت۔ حضرت ایک اور واقعہ سناتے ہیں، یہ بہت چلتا ہے پیری مریدی کی دنیا میں، اس لیے کہہ رہا ہوں بچپن سے یہی چیز ہے الحمدللہ، تجربات بہت وسیع ہیں، عمر کم ہے بظاہر لیکن تجربات اس راستے کے بہت وسیع ہیں الحمدللہ۔ اس لیے عاجز جو ہے واضح کر رہا ہے آپ کے سامنے، یہ اس دور میں سالکین کی مریدین کی کوئی بھی سلسلہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ہر جگہ کی مشترکہ بیماری ہے، شیخ کو گنتے ہیں، تولتے ہیں، پرکھتے ہیں، بس اس کو دیکھتے رہتے ہیں، کہاں کیا کر رہے، کدھر کر رہے، کیسے کر رہے، یہ ایسے کر دیا، وہ ایسے کر دیا، فلاں جگہ یہ نہیں کیا، فلاں جگہ ایسے نہیں کیا، اپنی زندگی کو میں نہیں دیکھتا کہ میں کس گٹر میں تھا اور میرے شیخ نے مجھے نکال کے یہاں بٹھایا۔ ورنہ اگر میرے شیخ کی نظر مجھ پہ نہیں پڑتی، آپ میں سے کوئی مجھ پہ جوتے برساتا، کوئی مجھ پر تھوکتا، کوئی مجھے گالی بکتا کوئی مجھے بستی کے باہر کرتا، مجھے تو یہ سوچنا چاہیے، اگر میں یہ نہ سوچوں تو میں اپنے مشائخ کے ساتھ باغی ہوں کہ جس پلیٹ میں کھایا اسی میں کوئی چھید کر رہا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں محبت کے تعلق سے ایک واقعہ کہ ایک جگہ پر ایک بزرگ تشریف لے گئے تو اب پبلک بہت آئی، آئے دن مریدین، بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میری سلطنت میں یہ کون آ گیا بھائی، کہیں بغاوت نہ ہو جائے اور میرا کھیل نہ بگڑ جائے۔ اس نے ان کو کہا باہر نکلو، آپ یہاں سے چلے جاؤ میری سلطنت۔ انہوں نے کہا کیوں، تمہارے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ بولے کون سے لوگ، یہ جو آ رہے ہیں تمہارے پاس روزانہ، خانقاہ بھری رہتی تمہاری، لاکھوں لوگ مرید ہو رہے ہیں۔ میرے نہیں ہیں وہ۔ عائشہ مطلب آپ کے نہیں ہیں؟ نہیں ہے میرے اس میں سے دو چار ہوں گے۔ عجیب بات، بادشاہ حیران ہوا، بولے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اللہ والے جھوٹ بول رہے ہیں؟ یعنی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آزما لو، میرا نہیں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیسے آزماؤ، بزرگ نے طریقہ بتایا، دربار بلاؤ، ساری ریا کو بلاؤ، سب لوگ آئیں گے، ان سے کہنا کہ یہ جو بزرگ ہے نا جو حال حال میں آئے ہیں، شیخ ہیں، یہ جو ہے نا ایک ایسا جرم کیے ہیں کہ پھانسی کی سزا ان کی طے ہو گئی، میرے پاس پھانسی دینا ہے مجھے۔ البتہ ایک آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی کھڑا ہو جائے اور ان کی جگہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے تو ان کی جان بخشی ہو جائے، ان کی جان بخشی ہو جائے۔ اچھا، بزرگ نے پہلے سے جو ہے انتظام کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کوئی تو ایک کھڑا ہوگا تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کو پبلک رعایا کی نگاہوں سے اوجھل کرنا، ایک خیمہ بنا دینا، وہاں لے جانا پیچھے کے راستے سے، وہاں اندر ایک دمبا ذبح کرنا، اس کا خون خیمے کی جو تنابیں ہوتی ہیں وہاں نیچے سے ہوتے ہوئے ادھر آیا عوام کی طرف، تو دوبارہ اعلان کرنا، ایک کافی نہیں اور ایک چاہیے، اور ایک چاہیے، اس کے بعد دیکھنا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ اب جب اعلان کیا تو سانپ سونگ گیا، سانپ نہیں اژدہا سونگ گیا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب سب لوگ پریشان، کیا کرے، کون دے گا بھائی جان، کوئی بیوی کو آخری سلام کر کے نہیں آیا، کوئی بچوں کو آخری مرتبہ پیار کر کے نہیں آیا، شیخ ایسے کیسے ہو جائیں گے کہ ان کے لیے جان دیں؟ آج کل تو ایک مرید بھی نہیں ملے گا، اس زمانے میں نہیں ملا، اب کیا ملتا؟ تو خیر بڑی دیر کے بعد ایک عورت نے ہاتھ بلند کیا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے لے لو، مرد ہو یا عورت ہو قبول ہے۔ کارندے پکڑ کے لے کے گئے، وہاں سے اس کو غائب کر دیا، دمبا ذبح کیا، خون بہتا ہوا ادھر آیا، لوگ سمجھے پکا گئی، بادشاہ ہے بھائی، کسی کی بھی گردن مار سکتا۔ اب دوبارہ اس نے پھر بزرگ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اعلان کیا، بھائی اور ایک چاہیے، کہتے نا اس کو ون مور پلیز، اور ایک ہونا۔ تو بڑی دیر کے بعد جو ہے اب ایک مرد نے جو ہے ہاتھ بلند کیا، اس کو بھی لے گئے، اس کے بعد کہانی ختم ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت کیا معاملہ ہے کہ عورت نے ہاتھ اٹھایا اور پھر اس کے بعد مرد نے، تو گویا ایک کامل نے ایک ناقص نے۔ تو بزرگ نے پوچھا کامل کون اور ناقص کون، تو بادشاہ نے کہا کہ عورت ناقص، اس کو ناقص شریعت نے کہا وہ ناقص ہے، ایک مرد کامل کا نہیں، عورت کامل مرد ناقص۔ بولا کیسے، آپ شریعت کے خلاف بات کر رہے، عورت تو ناقص ہوتی ہے مرد کامل ہوتا ہے، کہ پہلے کس نے ہاتھ اٹھایا؟ عورت نے ہاتھ اٹھایا، اور عورت مقدم ہوئی نا، پہلے ہو گئی اس نے، اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو جب پیش کیا ظاہر سی بات ہے کامل ہوگی۔ تو محبت والے جو ہیں وہ کبھی نہیں بھاگتے، لیکن عقیدت والے ادھر دیکھتے ہیں ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے تو ایسی خطرناک مثال لکھی ہے نا، میں بتا بھی نہیں سکتا، جو ہے اپنے شہر سے انفرادی میں پوچھ لینا، جو وہ مثال ذرا ہم کو ڈھونڈ کے نکال کے بتانا، بہت زبردست مثال لکھی ہے وہ بھی، اور طبقے خواص کے لیے خاص طور سے۔ اس لیے ہمارے حضرات مشائخ معتقدین کی تو پرواہ نہیں کرتے، بالکل پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ محبت جو ہے، ایک مقولہ مشہور ہے کہ محبت اپنا امتحان کہتے ہیں خود لیتی ہے، کسی کو لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، محبت اپنا امتحان خود لیتی ہے۔ چنانچہ ایک سالک نے کہا اپنے شیخ کے بارے میں، اس کو کتنا حسن ظن، اس نے کہا کہ بھائی میرے شیخ اگر جہنم میں بھی جائیں، مان لو فرض کر لو جہنم میں جائیں، मैं जाऊंगा पीछे। पूछा वो कैसे जाओगे तुम जानना, मैं जानना में जाता हुआ देख रहे हो उसको, तो फिर भी जाऊंगा। तो कैसे जाओगे? तो मैंने एक हदीस मुबारक पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि जब मोमिन पुल सिरात पर से गुजरेगा, जहन्नम नीचे से पुकारेगी, असर आया मोमिन अतफअत नारी बिनूरिका, के मोमिन जल्दी कर जल्दी कर, तूने अपने नूर से मेरी आंख को बुझा दिया। तो उस सालिक ने कहा कि मेरे शेख ऐसे पक्के मोमिन है, ऐसे कामिल मोमिन है कि जहन्नम पर पैर रखेंगे गुलो गुलजार बन जाएगी, इसलिए मैं उसी में जाऊं, जहां मेरा महबूब वहीं मेरी जन्नत। इसलिए इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर महबूब की तरफ से इनाम मिले वो भी महबूब, अगर महबूब की तरफ से इलाम मिले वो भी महबूब है। फरमाते हैं अगर किसी को पता चल जाए कि महबूब हकीकी जहन्नम में है तो वहां जाना पसंद करेगा, क्योंकि उसका मकसूद महबूब है, जन्नत नहीं है। और फरमाते हैं कि जन्नत को मकसूद बनाकर अगर कोई इबादत कर रहा है तो हमारे सिलसिले के मशायख के नजदीक वो गैर हक की तरफ मशगूल है, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ मशगूल है। जन्नत का सवाल करना है, जहन्नम से पना मांगना है, लेकिन वही मकसूद, वही मकसूद। जबकि हमारे मशायख ने जुमला सिखाया इलाही अंत मकसूदी व रिजा का मतलूबी, इलाही अंत मकसूदी व रिजा का मतलूबी, अल्लाह मकसूद मेरे आप हैं, आपकी रिजा मेरा मतलब है, मुझे बस आप चाहिए, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कुल्लु मा याती मिनल महबूबी महबूबुन, कुल्लू माया थी मिनल महबूबी महबूब, महबूब की तरफ से जो भी आ जाए वो महबूब ही होता है। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मिसाल पेश की हमारे मशायख ने कि नबी अलैहिस्सलाम के जब हिजरत के सफर का उन्हें इल्म हुआ तो उन्होंने फरमाया कि मैंने रात को सोना छोड़ दिया, मुबादा मेरे महबूब रात में तशरीफ लाए और दरवाजा खटखटाए और मैं सोता पड़ा रहा हूं। कितनी रातें इस अंदेशे से न सोई कि मैं सोता रहूं नबी अलैहिस्सलाम आए उनको तकलीफ हो। वक्त ज्यादा हो गया है, इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के मक्तूबात में से कुछ मुख्तसरन सुन लें। फरमाते हैं कि इस रास्ते में मुरीद के लिए राबते शेख जिक्र से ज्यादा फायदा मंद है। मशायख के पास एक जुमला है साये रहबर बेहतर अज जिक्र हक, के पीर का साया अल्लाह के जिक्र से बेहतर है। क्या मतलब कि जिक्र मत करो पीर को पकड़ के चलते रहो, ये नहीं। मतलब यह है कि इब्तिदा में मां के साथ लगे लगे रहना बिरयानी खाने से अच्छा है। बिरयानी तो अपनी जगह पर बहुत अच्छी चीज, बिरयानी खाना, कोफ्ते खाना, मुर्ग मुसल्लम खाना, फुला खाना, फुला खाना, हत्ता के शादी करना, वो भी अच्छी चीज ही है ना। लेकिन इन सबसे बेहतर मां के साथ चिमटा रहना। क्यों भाई? बच्चे हो तुम अभी। तो फरमाते हैं इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुरीद है इब्तदाई दर्जे का उसे जो है पीर के साथ नत्थी रहना जिक्र करने से ज्यादा फायदा पहुंचाता है। हमारे सिलसिले आलिया में इसकी बड़ी अहमियत है रात शेख की, और हमारे साथ लेकिन यही नहीं, हमारे यहां फरमाते हैं भागते भागते आते हैं, दौड़ते दौड़ते वापस होना चाहते हैं, कहते हैं हजरत आया हूं, आधे घंटे बाद गाड़ी है, दुआ भी कर दीजिए, तवज्जो भी कर दीजिए, सबक भी दे दीजिए, सब कर दीजिए, आप खाली हो गए चले जाइए। ये मतलब हुआ ना इसका। हजरत फरमाते हैं भाई तुम इतने हमको सस्ते बनाए, आधे घंटे में तुम्हारी गाड़ी है, उसमें तवज्जो भी चाहिए, दुआ भी चाहिए, सबक भी चाहिए, क्या है अल्लाह तक पहुंच रहे हो कि क्या कर रहे हो? तो रहना, जुड़ना, साथ में चलना, वक्त गुजारना, खिदमत में रहना, ये नहीं होता हमसे, बाकी सब होता है। और शेख के पास आओ तो एक बात जहन में रखो, अपना सब कुछ बाहर छोड़ के आओ। उसकी मिसाल दी मशायख ने, नमाज में तकबीर तहरीम अल्लाह अकबर कहकर रकत बांधते हो, क्या करते हो? हाथ ऐसे उठाते हो। हिकमत ये बताई कि दुनिया पूरी इन दो हाथों के पीछे है, अब आगे बस मैं हूं और मेरा अल्लाह है, अल्लाह अकबर। शेख के पास जब आओ तो सब कुछ अपना खत्म करके, मेरी राय, मैं समझता हूं, मेरा ख्याल है, आई थिंक, ये जो है ना ये दूर फेंक के आ जाओ। इसको एक बुजुर्ग फरमाते हैं हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जब तक फनाए राय की हिम्मत न पाइए क्यों आ पहले इश्क की महफिल में आई। आपके पास जब ये सकत ही नहीं है कि अपनी राय को फना करो, अपनी मर्जी को खत्म करो, शेख के पास आ क्यों रहे हो? آ کیوں رہے جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے؟ کیوں آپ اہل عشق کی محفل میں آئیے؟ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے۔ یہ محبت کا راستہ جو ہے اکیلے چلنے کا نہیں ہے، اکیلے چلیں گر جائیں گے، راستے میں سمندر آئے گا، آپ کے پاس نہ کشتی ہے نہ آپ کو تیرنا آتا، کیا کریں گے آپ؟ آپ میرے ساتھ آئیے۔ اس کو کہتے رابطہ شیخ، جو اس طریقے سے چلتا ہے نا شیخ کے ساتھ، اپنی مرضی کو ختم کر کے۔ آج کل کے مریدین کیا ہے، میں جا رہا ہوں، حضرت بہت خاص ہیں، میرے کو بہت مانتے ہیں، میں منا لیتا ہوں، آپ پرواہ نہیں، آپ آ جائیے، یہاں کی زبان میں تھوڑا سا بولنے کی کوشش کرو، آپ فکر ہی مت کرو، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت کے ساتھ الحمدللہ 18 سال سے ہوں، 18 سال میں کچھ بھی نہیں ملا تھا اس کو، کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ جنید بغدادی نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی، کیوں نہیں مل رہا تجھ کو مجھ سے، پوری دنیا کو مل رہا تجھے نہیں مل رہا، کیا بات ہے؟ کہا وہ دولت جو آپ کے پاس ہے نا، وہ لینا ہے بانٹنا ہے۔ اچھا اچھا، بولے اس لیے نہیں مل رہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ویسے ہی سوچتے رہو تم، خلافت کے چکر میں آئے تھے، وہ خلافت کے چکر میں آئے تو اصل ہی نہیں بنتے کبھی، اصل بننے کے لیے نقل بننا ہے نا، نقل نہیں بنیں گے تو اصل کیسے بنیں گے؟ تو یہ کہتے ہیں، اور حضرت کو ایسے سمجھتے ہیں گویا میں چلا رہا ہوں، حضرت ایسے کر لیں گے، نہیں حضرت وہ آپ سمجھیے بات، ارے بھائی آپ شیخ سے بات کر رہے ہو، کس سے بات کر رہے ہو؟ ہمارے بزرگوں نے تو یہ ایک مقولہ دیا ہے دنیا کو کہ ان بزرگوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، ان سے ڈرتے رہنا، الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، حضرت شیخ کے والد محترم ایک بزرگ آ گئے، ان کو کشف قبور حاصل تھا، تو وہ وہاں پر بیٹھ کے مراقبہ کیے، واپسی میں حضرت شیخ سے ملے، کہنے لگے آپ کے والد صاحب نے آپ کو 3 پیغام دیے، ان میں سے ایک پیغام یہ تھا، بزرگوں کے معاملے میں ہمیشہ ڈرتے رہنا کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس بات کو میں نے شروع ہی سے پلے باندھا ہوا تھا اور زیادہ مضبوط ہو گیا اس معاملے میں۔ تو جب الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے تو ہم ان کے سیدھے کو غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شیخ اگر ہم سے مشورہ کر رہا ہے، وہ ہم پہ احسان کر رہا ہے، ہمارا احسان نہیں لے رہا، وہ اسے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ مشائخ کو چاہیے کہ وہ اجتماعی مشورہ کرے ہی نہیں، کیونکہ ہر کوئی مشورے کا اہل ہی نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے صاحب الرائے ہونا، ایک ہوتا ہے صائب الرائے ہونا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ صاحب الرائے تو سب ہیں، جتنے عقل مند ہیں سب ہیں، اگر وہ پاگانے کو مٹھائی نہیں سمجھ رہا ہے، مٹھائی کو غلاظت نہیں سمجھ رہا ہے، تو وہ صاحب الرائے، رائے دے سکتا، لیکن اس کی رائے درست بھی ہوگی، کوئی ضروری نہیں۔ صاحب الرائے ہر کوئی نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ پاک کی نعمت سے نواز دیں اس کی رائے درست ہو سکتی ہے۔ تو اجتماعی دور میں مشورے یہ تو مریدین کو اور زیادہ جری کر دیتے ہیں کہ حضرت کی گاڑی تو بھائی ہمارے مشورے کے بغیر چلتی ہی نہیں، ہم سے پوچھتے ہیں پہلے اس کے بعد کرتے ہیں، اور وہ جو ہے شیخ کے بظاہر مرید ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ شیخ کو اپنا مرید بنا لیتے ہیں۔ حضرت میں بولا تھا آپ کرے نہیں، آپ ایسا مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، آج دل سے اگر کہا نا، بھول چوک سے نکل گیا زبان سے، بعد میں توبہ استغفار کر لیا، شیخ سے معافی مانگ لیا، اللہ کے ہاں معاف، غلطی پہ اللہ پکڑ نہیں کرتا، لیکن جان بوجھ کے کہا، اور اس پر اس کا یقین بھی ہے، خدا کی قسم اس کو وقت کا غوث بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کا چھوٹا موٹا شیخ ہوگا بظاہر، لیکن اس کے ساتھ اگر اس نے اس طرح کی حرکت کی، امام ربانی اٹھ کے آ جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں گے اٹھ کر، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس وقت جس کا جو شیخ ہوتا ہے، وہی اس کا قطب الاقطاب ہوتا ہے، غوث ہوتا ہے، امام ربانی ہوتا ہے، خواجہ بہاء الدین نقشبندر ہوتا ہے، سب وہی ہوتا ہے۔ ہری بات سمجھ، ماں کالی ہونے سے ماں کی سب سے نہیں نکل جاتی، ماں کالی ماں ہی ہوتی ہے، ماں کی عمر کم ہے وہ ماں ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی شادی جلدی ہوئی، بچے ہو گئے، ماں بن گئی، لیکن کم عمر ہونے سے ماں کے زمرے سے نہیں نکلتی، بیمار ہے، بیمار ہے، اس کے بچے کو اس کے سینے پہ لٹانا پڑتا ہے کسی اور کو، وہ اپنے ہاتھوں سے حرکت کر کے بچے کو لے نہیں سکتی، تب بھی وہ ماں ہے۔ لہذا جو ماں کا مقام ہے وہی اپنے شیخ کا مقام ہوتا ہے۔ رابطہ جو ہے وہ ذکر سے زیادہ فائدہ مند ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ جب تک اپنے شیخ کے ساتھ نتھی رہے گا چلتا رہے گا۔ حضرت وقت ہو گیا تو بتا دیجیے، میں ختم کر دوں، چل سکتے؟ اچھا نہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مقررین کو بلانے والوں کو لوگ وصول کر، ادھر 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 ادھر، چار مدرسے چار یہ اور چار. لیکن میرا معاملہ الٹا ہے، میں وصول کرتا ہوں آنے والوں کو، کہیں بیزار تو نہیں ہو جا رہے نا آپ. فرماتے ہیں ایک اور مکتوب میں، باطن کے سبق کی تکرار کرنے میں اور خواجگان نقشبندی قدس اللہ تعالی اسرارہم کے طریق پر استقامت اختیار کرے، ایسا نہ ہو کہ ماحول کے پراگند اثرات سے سستی واقع ہو جائے، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے، کوئی ظلمت کدورت دل پہ طاری ہو، سستی آ جائے، تو اللہ سے مانگو اور اپنے پیرے کامل کی طرف، جو کہ اس دولت کے حاصل ہونے کا وسیلہ ہے، یعنی وہ ساری کیفیات جو ایک نیک بندے کو حاصل ہوتی ہیں، جو ایک صحیح معنوں میں مرید کو حاصل ہوتی ہیں، وہ کہاں سے ملتا؟ شیخ کے پاس سے. جو وسیلہ ہے اس کی طرف پوری توجہ کریں، اور حضور و غیبت میں، سامنے ہوں یا پیچھے، اس دولت عظمیٰ کے وسیلوں یعنی پیروں کے آداب کی رعایت کریں. یہ الفاظ حضرت کے ہیں، اس لیے اس کو ایمفسائز کر کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکیدی طور پر، کیا بولیں گے وسیلہ ایسا ویسا نہیں. امام ربانی کا قول ہے کہ وسیلوں یعنی پیروں کے آداب کی رعایت کو اچھی طرح مد نظر رکھے، اور ان بزرگواروں کی رضامندی کو اللہ کی رضامندی کا وسیلہ خیال کریں. نجات و فلاح کا طریقہ یہی ہے، وہ راضی تو اللہ راضی، یہ سوچو کہہ رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں جو شیخ کا مقبول وہ نبی علیہ السلام کا مقبول، جو نبی علیہ السلام کا مقبول وہ اللہ کا مقبول، ترتیب ہے ایک. اب آپ کہیں گے تو شیخ بنا ہی نہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بنانے کے بعد کے مسائل ہیں، ہم جتنی باتیں بیان کر رہے ہیں، مدرسے میں داخلہ لے کے پڑھنا چاہ رہے تو یہ اصول ہے، ضوابط سے نہیں مانتے تو جو ہم زبردستی تھوڑی کر رہے، باہر سے پکڑ پکڑ کے لا رہے ہو، بول رہے یہ اصول ہے ان پہ عمل کرنا، نہیں عمل کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، ایسے تھوڑی کہہ رہے. اگر آ گئے ہیں تو رعایت کیجئے، پھر اس ماں کے پیٹ سے اگر باہر آئے ہیں تو اس ماں کو ماں سمجھیے. الجنت تحت اقدام امہاتکم، میں وہ ماں تمہاری شامل ہے. اور اس ماں کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے نافرمان بندے شمار کیے جاؤ گے. ٹھیک یہی بات ہے کہ اگر آپ نے سلسلے میں قدم رکھا ہے، کسی کو اپنا شیخ بنایا ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ چیز شرط ہے. فرماتے ہیں سالک کو چاہیے کہ شیخ کے طریقے کو لازم جانے، دوسرے مشائخ کے طریقے کی طرف التفات نہ کریں، کیونکہ شیطان زبردست دشمن ہے، اس کے مکر و فریب سے غافل نہیں ہونا چاہیے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معاملہ یہ ہے کہ جہاں سلسلے کے آداب کے خلاف ورزی ہوتی ہے، بہت جلال میں آ جاتے ہیں. فرماتے ہیں میری رگ فاروقی، نسبن فاروقی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سلسلہ نسب پہنچتا ہے، فرماتے ہیں میری رگ فاروقی جوش میں آ کر پھڑکنے لگتی ہے، اور پھر حضرت اس کی اچھی خبر لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقے علیہ کی بنیاد، یہ حضرت کی الفاظ ہے، سنت کی ترویج و اشاعت اور بدعت کے رد پر ہے. صاف الفاظ میں شریعت مقدم ہے ہمارے پاس، طریقت کو حضرت نے خادمہ بتایا، شریعت مخدومہ، اور آسانی کے لیے شریعت نماز، طریقت وضو، مقصود نماز ہے وضو نہیں. طریقت میں آپ آزاد ہو، نل سے وضو کر لو، حوض سے وضو کر لو، نہر سے کر لو، تالاب میں ڈبکی لگا لو، بارش میں کھڑے ہو جاؤ، اعضائے وضو بھیگ جائے، مرضی ہے آپ کی، لیکن مقصود نماز، شریعت. اس کے لیے سات شرائط، چھ ارکان، پوری دنیا کے ایک ہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. تو شریعت مخدومہ ہے، مقصود ہے، اور طریقت وسیلہ ہے. فرماتے ہیں علم و عمل، اخلاص، ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام شریعت. علم و عمل کہیں بھی مل جائیں گے، مدارس سے علم مل جائے گا، جتنی عملی اعتبار سے جو شکلیں ہیں عمل کو زندگی میں لانے، عمل کو وجود میں لانے کے لیے، وہ ساری شکلیں آپ کو کہیں بھی مل جائیں گی، علم و عمل مل جائے گا. مشائخ کی ضرورت نہیں ہے اس میں، مشائخ کے پاس آگے لوگ کہتے ہیں نماز کی الحمدللہ پابندی ہو رہی، اس پہ تو بات ہی نہیں کی ہم، اصلاح و تربیت والے معاملے پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. یہاں مشائخ کو نماز پڑھ رہے بولنے کے لیے آئے، یہاں تو اپنے دل کا کچا چٹا پیش کیجیے. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب گئے، حضرت نے توجہ کی، فرمایا بھائی چھپاتے کیوں، سب کچھ بتانا چاہیے، میں تمہارے دل کے اندر، تمہارے دل کے اندر ایک نامحرم عورت کا پیر ایسے دھسا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے گیلی مٹی میں کسی کا پیر دھس جاتا ہے. بتا دینا چاہیے اپنی ساری صورتحال، جب تک تم اس گناہ سے توبہ نہیں کرو گے میری توجہ بھی تمہیں کام نہیں دے گی. اب ہم مشائخ پر روتے ہیں، ارے بھائی توجہ ہی نہیں ہے، حضرت کے پاس اتنے سالوں سے جا رہا ہوں سبق ہی نہیں بڑھا. آپ کا عام مختہ ہی کچا ہے، سبق کہاں سے بڑھے گا؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے شیخ کے سامنے اپنا آپ کلی طور پہ پیش ہی نہیں کیا. حضرت فرماتے ہیں 99% بھی اگر حوالگی ہو جائے شیخ کے، 1% رہ جائے تب بھی گاڑی آگے نہیں بڑھتی. 99% صرف ایک ہی مسئلہ اٹک گیا. بہت بعد میں آگے کہتے لوگ حضرت سو بول دیا، وہ ایک ذرہ نہیں بولا. سمجھ میں آ گیا نا، وہ ایک جو ذرہ نہیں بولا وہ کیا تھا؟ اس کا مسئلہ ہے تھوڑا، مطلب میں اگر کلوز کر دیا تو بھی ادھر سے ہے حضرت، کیا کروں، سم بھی بدل دیا تھا میں. اب سمجھے یہ جو معاملہ ہے نا 1% کا، حضرت فرماتے یہ بھی اٹکا دے گا، گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. 100% جو اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرے گا، حضرت فرماتے ہیں کہ جب کامل سپردگی مرید کی طرف سے ہوگی تو شیخ پر فرض ہے، شیخ پر فرض ہے کہ اس کی طرف کامل توجہ کرے. اگر نہیں کرے گا تو اس کے مقدر کا جو رزق ہے نا وہ کہیں اور جائے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے. اس کا مسئلہ ہوتا ہے شیخ کا بھی، نازک مسائل ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن کامل سپردگی پہلے آپ کی طرف سے چاہیے. اگر آپ نے کامل طور پہ اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا تو امام ربانی فرماتے ہیں میری توجہ تجھے کام نہیں دے رہی ہے، پہلے وہ نکال اپنے اندر سے. تو فرماتے ہیں سنت کی ترویج و اشاعت اور بدعت کے رد پر ہے. شریعت اصل ہے ہمارے پاس میں، وجد و حال اور یہ اور وہ اور فلاں اور چنا ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جو شخص شریعت کی اتباع نہیں کرتا امام ربانی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں، اس کی طریقت مردود ہے، اس کی طریقت مردود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس کے تحت کہ جو چیز بھی نئے طور پہ ایجاد ہوگی ہمارے دین میں وہ مردود ہے. تو دین میں ایجاد ہو گئی، گویا نماز مت پڑھو باقی سب کر لو کام بن جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. پھر فرمایا آگے کہ اخلاص جو تیسری چیز ہے نا وہ مشائخ کے پاس ہی ملتا ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں اخلاص کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں ملتا، جوتیاں سیدھی کرنا لازم ہے. یعنی مطلب یہاں پر جوتیاں اٹھانا، اب جوتیاں تو ایک ہاتھ اٹھاتے، اب کاٹ کے تو سب لوگ ایک ٹکڑا تو نہیں اٹھا سکتے، کوئی ایک ہاتھ اٹھاتا تو مطلب جوتیاں اٹھانے کا ہر کوئی جوتی اٹھائے نہیں. جوتیاں اٹھانے والے بعض وقت جو ہے شیخ کی جوتیاں اٹھاتے، اپنی جوتیاں پیچھے سے اٹھوا لے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو اپنے آپ کو مرید خاص خادم خاص سمجھتے نا، وہ شیخ کی جوتیاں اٹھا کے بالکل ایسے جاتے ہیں، واللہ دیکھ کے بس آدمی جو ہے قربان ہونے کو دل کرے اس کا. پیچھے ایک بےچارہ بھولا بھالا شیخ کا سچا مخلص خادم، اس کی جوتیاں اٹھا کے پھرتا رہتا ہے، اور یہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، یہ اس کو اپنی جوتیوں تک محدود رکھتا ہے اور شیخ کی جوتیوں پر اپنا موروثی حق سمجھتا ہے. ایسے کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ایسے کبھی کامیاب نہیں ہوتا، یاد رکھنا. چاہے وہ پوری زندگی شیخ کے پاس گزار لیں. خیر اس پر تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں. تو شیخ کے طریقے کو لازم جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شیخ سے آپ بیٹھ ہو گئے، اب آپ دوسری طرف کیوں دیکھ رہے؟ دوسری طرف دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یا آپ شیخ سے مطمئن نہیں ہے، یا سلسلے سے مطمئن نہیں ہے، یا شیخ جس نہج پہ چلا رہے اس سے مطمئن نہیں ہے. تو پہلے دیکھنا تھا آپ کو، پہلے دیکھنا تھا، ٹھیک ہے. آپ کو آگے چل کے سمجھ میں آیا کہ بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا مجھے، مجھے چینج ہونا ہے، تو آپ ہو جائیے لیکن شیخ کو مت بولیے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تکبر شیخ غیر اختیاری طور پر، یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام کو تکبر غیر اختیاری ہو سکتا تھا، اسی لیے وحشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وحشی مجھے چہرہ مت دکھایا کرو یار، تم کو جب دیکھتا ہوں مجھے چچا یاد آ جاتی ہے، کبھی میرے دل پہ اگر غبار آ گیا نا تمہارا مسئلہ بن جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا تمہارا، میرے سامنے بتاؤ. تو بتا کیا چلا، نبی کو بھی اختیار نہیں تھا، اگر اختیار ہوتا تو اپنے دل پہ غبار آنے سے روکتے اپنے آپ کو. تو تکبر شیخ جو ہے، شیخ تو بہت بات کی چیز ہے نا نبی کے بعد، تو اگر شیخ کے دل پہ ہلکا سا غبار آ گیا نا، ہلکا سا، تو پھر وہ کسی سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ بات طے. اسی شیخ سے ہوگا، اسی شیخ سے ہوگا. امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کو کسی کے حوالے کیا تھا اپنے کسی خلیفہ کے، ان سے ان کی تھوڑی کچھ مسئلہ بن گیا، کچھ انبن ہو گئی، تو وہ سرین شریف آنا چاہے کہ میں ڈائریکٹ والا معاملہ کر لوں گا، وہ ان سے مسئلہ نہیں ہوا۔ حضرت نے خط میں لکھا کہ مخدوم، میرے مخدوم لکھتے ہیں کہ تم جو ہے مولانا سے معافی مانگو، مولانا سے معافی مانگو، اگر مولانا معاف کر دیں، مولانا راضی ہو جائیں، ہمیں بھی راضی سمجھو، ہم ناراض نہیں ہیں تم سے، ہمیں بھی راضی سمجھو اپنے آپ، لیکن پہلے مولانا سے معافی مانگنا، ان کو راضی کرنا ضروری ہے، اس کے بعد تم چاہے سرین شریف آؤ یا نہ آؤ، ہر حال میں ہم تم سے راضی ہیں۔ اگر تم راضی نہیں کر کے یہاں آؤ گے تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر چیزوں کا کچھ اعتبار ہوتا اور خوابوں پر بھروسہ ہوتا، وقائع لکھا ہے، وقائع کا مطلب یہ وہ چیزیں، جتنی چیزیں دنیا میں پیش آتی رہتی ہیں، یعنی کبھی کوئی جو ہے کیفیت طاری ہو گئی اپنے آپ پر، یا کبھی جو ہے نور نظر آ گیا، کچھ ہو گیا، تو خوابوں پہ بھروسہ ہوتا تو مریدوں کو پیروں کی ضرورت نہیں رہتی، خواب دیکھ لے کے بن گئے جو کچھ بننا تھا، تو پھر پیر صاحب کی کیا ضرورت۔ ہمارے حضرت فرماتے خواب میں دیکھے آپ تخت طاؤس پہ تشریف فرمائیں، تو صبح اٹھے تک تخت طاؤس پہ تھوڑی رہیں گے، وہ تو جس طاؤس پہ رہیں گے اسی طاؤس پہ رہیں گے۔ تو فرماتے پھر خواب پہ بھروسہ کیوں کرتے آپ؟ تو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو اپنے اوپر لازم کرنا بے فائدہ ہوتا۔ اگر آپ کو خود سے کچھ مل رہا نا ڈائریکٹ، تو آپ پھر ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ سلسلہ نقشبندیہ کیوں آپ کو، چشتیہ کیوں، سہروردیہ کیوں، یہاں بھی ہیں اور پھر اپنے آپ کچھ بننا چاہ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہر ایک مرید اپنے واقعات کے موافق عمل کر لیتا، خوابوں کے مطابق زندگی بسر کرتا، خواب و واقعات اور منامات پیر کے طریقے کے موافق ہوں یا نہ، یعنی پیر کا منشا ہی نہیں، وہ خوابوں سے چڑھتے ہیں اور یہ خواب سناتے رہتا ہے آگے، خواب پہ ابتدا اور خواب پہ قصہ ختم۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں میں پہلے تو خواب سنتا نہیں، سنتا ہوں تو کچھ کہتا نہیں۔ فرماتے ہیں اس زمانے میں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ غذائیں ایسی ہو گئی ہیں کہ آپ جیسی غذا کھا کے سوئیں گے ویسی آپ کی رات گزرے گی، آئلش جتنی غذائیں ہیں وہ آپ لیں گے تو رات میں خواب بھی آپ کو تیل والے نظر آئیں گے، سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی آپ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہیں گے، کیا کیا ہوا میں اڑتے رہیں گے۔ اب وہاں سے لوگ جو ہے غصے میں سو گئے، بیوی سے لڑکے، اب خواب میں بھی فائٹنگ ہی کریں گے نا، اور کیا کریں گے؟ تو فرماتے ہماری زندگیاں عجیب و غریب ہو گئی ہیں۔ اب خواب دیکھ کے کہتے ہیں حضرت میں نے خواب دیکھ کر آپ کو سنانا بہت ضروری ہے، حضرت فرماتے ہیں پورا خواب سنو تو پتہ چلتا، ایک مرتبہ ایران کی بول رہا، دوسری بات اوران کی بول رہا، کچھ بول بھی نہ رہا بےچارا کیا کہہ رہا۔ حضرت نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ کوئی سچا خواب اگر دیکھ بھی لے تو بھائی تعبیر پوری ہونے میں 40 سال لگ گئے۔ یوسف علیہ السلام کا خواب کیا کیا ہوا جی، کنویں میں ڈالے گئے، پھر کیا ہوا، مصر کے بازار میں بکے، پھر کیا ہوا، زلیخا نے پریشان کیا، پھر کیا ہوا، جیل میں ڈالے گئے، پھر کیا ہوا، اس کے بعد میں ہوا۔ اب اگر کسی کو خواب دکھے ہو بولے یہ 4 کام ہوں گے اس کے بعد ہوگا، تو بولے گا نہیں بھائی یہ خواب وہیں رہنا دو، تو شروع میں وہیں رہنے دو، آپ خواب کو شروع ہی میں وہیں رہنے دو، خواب دیکھ دیکھ کے خوش ہونا بہت غلط بات ہے۔ فرماتے ہیں اس طریقے پر سلسلہ پیری و مریدی درہم و برہم ہو جاتا، خواب دیکھتے شیخ بن جاتے، اور بلحوس اپنی وضع اور طریقے پر مضبوطی سے قائم ہو جاتا، بلحوس مطلب اپنی مرضی پہ چلنے والا۔ فرماتے ہیں حالانکہ مرید صادق ہزارہ واقعات کو پیر کی موجودگی میں آدھے جو کے عوض بھی نہیں خریدتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے ساتھ میں، لیکن پیر کے سامنے وہ بالکل بچہ ہوتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو حالت بیداری میں مزارات پر مراقب ہو کے بیٹھنے کے بعد جو انوارات اور فیوزات اور برکات حاصل ہوئے، وہ شیخ کو لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان خیالات کا تصور میں لانا بھی میرے لیے گناہ ہے، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میرا اپنا سوچنا، میرا اپنا خیال غلطی سے خالی نہیں۔ اس کے بعد آپ کی جناب میں بغرض اصلاح عرض کرتا ہوں۔ ایسی شخصیت جب اپنے منامات کو، اپنے وقائع کو، اپنی چیزوں کو یوں کہے، تو ہم کون ہو سکتے ہیں جو اس پہ اسٹیمپ لگا دیں گے ہمارے ساتھ یہ ہوا اور ایسا ہی ہوا، پکا ہوا، ایسا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ شیطان لعین ایک طاقتور دشمن ہے، جب منتہی حضرات اس کے فریب سے امن میں نہیں ہیں اور اس کے مکر سے لرزاں و ترساں ہیں، تو پھر مبتدیوں اور متوسطوں کا کیا ذکر ہے؟ منتہی حضرات جو مشائخ کے لیول تک پہنچ گئے, جن کو مشائخ نے خود کہا کہ تمہیں نسبت مل گئی, عند اللہ انشاءاللہ مقبول, ان سے لڑتا ہے وہ شیطان. تو باقی جو ابھی نو عمر ہیں, مبتدی ہیں یا اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے, ان کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے سوچ, سوائے نبی علیہ السلام کے کسی نے یہ نہیں فرمایا کہ الا ان الشیطان قد اسلم بی, کہ میرے اوپر جو شیطان ہے وہ مجھ پر اسلام لایا, یعنی وہ میرے تابع ہو گئے, مجھے بھٹکا نہیں سکتا. باقی لأضلنہم ولأغوینہم, یہ ہے شیطان کا معاملہ. تو ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں؟ حاصل کلام یہی حضرت فرماتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑھنی چاہیے. باقی سلسلے عالیہ کے تعلق سے بتا رہے ہیں, اس میں یہی خلاصہ ہے کہ جب ایک مرتبہ سلسلے میں داخل ہو گئے تو سلسلے کی اہمیت کو بھی صحیح طریقے سے اپنے ذہن میں رکھو, اور اپنے شیخ کو بھی اپنے ذہن میں رکھو, اور ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. فرماتے ہیں اپنے اختیارات کلی کو شیخ کے اختیار میں گم کر دے. میرا کچھ بھی نہیں ہے حضرت, سب کچھ اب آپ کے ہاتھ میں میں نے دے دیا. کہتے ہیں سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا, جو کچھ بھی آپ کے حوالے باقی آپ جان. تو سب کچھ شیخ کے حوالے کرے, اور اپنے آپ کو تمام مرادوں سے خالی کر کے اپنی ہمت کو اس کی خدمت میں صرف کرے, اور شیخ جو کچھ اس کو حکم فرمائے اس کو اپنی سعادت کا سرمایہ جان کر اس کی بجاوری میں پوری کوشش کرے. بسا اوقات مراقبہ حال کے مناسب دیکھے گا تو اس کا حکم دے گا, بسا اوقات جو ہے صرف صحبت ہی میں رہنا کافی سمجھے گا تو اس کا حکم کرے گا. یعنی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے کبھی مراقبہ بھی نہیں بتایا جاتا, اس کو کہا جاتا تم ذکر وغیرہ کچھ نہیں کرنا, ساتھ میں رہو بس. اور اگر وہ راہ سلوک کی بعض شرائط میں سے کسی امر میں کوئی تقصیر یا کوتاہی واقع ہو جائے اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی, تو شیخ کی صحبت اس کمی کو پورا کر دے گی, اور اس کی توجہ جو ہے اس نقصان کی تلافی کر دے گی. فرماتے ہیں کہ مریدوں کے ساتھ میں معاملہ یہ ہے کہ ان کا کام پیر کامل کے بغیر دشوار ہے, بلکہ ان کے لیے ایسا پیر ہونا چاہیے جو جس کا فرماتے ہیں کہ وہ مرشد کبریت احمر کی مانند ہو. کبریت احمر سرخ گندک کو, یعنی وہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے, اس کی طرح ہو, اس کا کلام دوا ہو, اس کی نظر شفا ہو, اور مردہ دلوں کو زندہ کرنا اس کی توجہ ہے شریف پر وابستہ. مردہ دل مطلب یہ ہے کہ غافل ہو گیا ہے دل, اللہ کی یاد ہی نہیں ہے اس میں, اس کو جو ہے زندہ کرتے ہیں, اسے کرتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ. تو زندہ کرنے کا, دل کو زندہ کرنے کا جو اللہ پاک نے تصرف دیا ہوا ہے مشائخ کو دیا ہوا ہے. اگر اس قسم کا صاحب دولت شیخ میسر نہ ہو تو سالک مجذوب بھی غنیمت ہے, یعنی اس کو جو ہے دیگر مشائخ کے ہاں مجاز صحبت جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنا بھی آپ کو فائدہ دے گا, یا اس کو ذکر کرانے کی اجازت دے دی جاتی ہے, حالانکہ وہ کامل نہیں ہوتا بھی, لیکن کم سے کم وہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھو تو فائدہ ہوتا ہے. اگر کسی کو ایسا پیر مل جائے تو اس کے وجود کو غنیمت جانے اور پورے طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے, اور اس کی مرضیات میں اپنی سعادت سمجھے. خلاصہ یہ کہ اپنی خواہش اس کی رضا کے تابع کر دے. آداب میں فرما رہے ہیں کہ اپنے چہرے دل کو تمام اطراف سے ہٹا کر اپنے مرشد کی طرف متوجہ کرے, اور پیر کی خدمت میں رہتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر بھی نوافل و اذکار میں مشغول نہ ہو, اور اس کے حضور میں اس کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے, اور پوری طرح اسی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے, حتیٰ کہ جب وہ حکم نہ کرے ذکر میں بھی مشغول نہ ہو, اس کی خدمت میں رہتے ہوئے نماز فرض و سنت کے علاوہ کچھ ادا نہ کرے. اگر اشکال ہو کہ بھائی اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کہی جا رہی ہے, اگر آپ کو وصول الی اللہ کی نعمت چاہیے, اللہ تک پہنچنا ہے, تو بس اتنا بتا رہے ہیں کہ بھائی دہلی جانا ہے تو ٹرین میں بیٹھو یا فلائٹ میں بیٹھو یا بس میں بیٹھو یا اپنی گاڑی میں بیٹھو, پیدل کھڑے رہ کر دلی 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 کہنے سے دلی تو ملنے والی ہے نہیں. ایسے ہی پیر کامل اور مرشد کامل کی صحبت اختیار کرے بغیر اپنے اعتبار سے اگر راستہ اختیار کریں گے تو دلی دلی کرتے رہ جائیں گے, اللہ اللہ کرتے رہ جائیں گے, اللہ ملنے والا نہیں ہے. بس یہ اگر سمجھ میں آ گیا تو اتنی سخت باتیں جو حضرت فرما رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گی. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تو آداب کی اتنی رعایت رکھتے تھے کہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ جب سنت کے لیے نفل کے لیے رکعت باندھنا چاہتے تو ہم اس وقت تک رکعت نہ باندھتے جب تک حضرت رکعت نہ باندھ لے. یہ خیال ہوتا کہ رکعت باندھتے باندھتے حضرت کو اگر کوئی کام پڑ جائے, کوئی خیال آ جائے اور حضرت ہماری طرف پیچھے پلٹ کے دیکھے اور ہم رکعت باندھے ہوئے ہوں تو یہ خلاف ادب ہو جائے گا, پھر حضرت کو تکلیف ہوگی, حضرت کا کام پیچھے ہو جائے گا, پھر حضرت نماز پڑھیں گے تو حضرت کو ایک سوئی اگر نہیں ہوگی تو میں ذمہ دار رہوں گا, اتنی ساری بات ہے. تو حضرت کے رکعت باندھنے کے بعد ہم رکعت باندھتے, فرماتے ہیں کہ میرا پوری زندگی معمول رہا کہ میں نے اپنے شیخ کو بے وضو کبھی نہیں دیکھا. ایک مرتبہ حضرت نے مجھے حکم دیا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ, میرے لیے بڑی مشکل پیش آ گئی, ایک طرف تو حکم شیخ ہے اور دوسری طرف میری زندگی بھر کا معمول ہے, میں کیا کروں. تعمیل حکم میں بستر پر لیٹ گیا لیکن نیند نہیں آئی, کئی گھنٹے گزر گئے نیند نہیں آئی, اور اس کے بعد کروٹیں بدلتے ہوئے جب تہجد کے وقت بستر سے اٹھا تو میں باوضو تھا. یہ ہوتا ہے ادب, حالانکہ یہ فرض نہیں. اگر آپ کہیں گے کہ شیخ کی خدمت میں باوضو رہنا فرض ہے, نہیں فرض نہیں ہے, لیکن ادب اس کو کہتے ہیں. اس لیے حضرت فرماتے ہیں اکثر کہ مجھے جو کچھ ملا ادب سے ملا, مجھے جو کچھ ملا ادب سے ملا, اس لیے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, الطریق کلہ ادب, تصوف و سلوک سارا کا سارا ادب, اگر ادب نہیں تو کچھ نہیں, بے ادب کو کچھ نہیں ملتا. اس لیے ادب کا خیال رکھیے, اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں عاجز نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. شیخ حتیٰ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, کسی کام کا حکم دے, کسی کام کی ہدایت, یہ کام کر لو, وہ کام ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے شیخ کو نہیں بتایا, اطلاع نہیں کی کہ کام ہوا یا نہیں ہوا, اور شیخ نے بعد میں پوچھا آپ سے کہ بھائی کیا ہوا, کام ہوا کہ نہیں ہوا, اور آپ نے اس کو بتا دیا کہ جی ہوا یا جی نہیں ہوا, یہ بھی خلاف ادب ہے کہ شیخ کے پوچھنے کا میں انتظار کیا. آپ کو چاہیے تھا کہ شیخ کے پوچھنے سے پہلے آپ اس کو بتا دیتے. یہ وہ آداب ہیں جو سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اسی لیے عاجز نے کہا کہ ادب کی رعایت پر کبھی کبھی وہ مقام مل جاتا ہے جو سالہ سال کی محنت اور مشقتوں پر بھی نہیں ملتا. اور ادب جو ہے وہ محبت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی چیز ہے, کہ اس وقت میرے محبوب کی منشا اور مرضی کیا ہے, مجھے اس کے موافق کرنا ہے, یہی ادب ہے. یہ ذہن میں رکھیے, یہی ادب ہے. اگر شیخ چاہتا ہے, مثال کے طور پر شیخ چاہتا ہے کہ میری جوتیاں نہ اٹھائی جائیں, میری جوتیوں کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, تو اس وقت میں ہاتھ لگانا اور اس وقت میں جوتیاں اٹھانا یہ خلاف ادب ہے اور شیخ کو تکلیف دینے میں شامل. اتنی اتنی چیزوں کی رعایت کرنا پڑتا ہے. آگے جب سب سے اہم چیز ہے, فرماتے ہیں جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ اس کا سایہ پیر کے کپڑوں یا سایے پر پڑے, اور اس کے مسلح پر پاؤں نہ رکھے, اور اس کے وضو کی جگہ پر وضو نہ کرے, اس کے خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے, اس کے حضور میں پانی نہ پیے, کھانا نہ کھائے, نہ کسی سے گفتگو کرے, بلکہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ بھی نہ ہو. شیخ کی موجودگی میں ہم فون پر بات کرتے ہیں, شیخ کی موجودگی میں ہم دوسروں سے ہی ہاتھ آٹا کرتے ہیں, یہ سب غلط چیز ہے. پیر کی غیر موجودگی میں جہاں پیر رہتا ہے اس طرف پیر نہ پھیلائے اور نہ اس کی طرف تھوکے, اور جو کچھ پیر سے صادر ہو اس کو درست جانے, اگرچہ بظاہر درست معلوم نہ ہو, وہ جو کچھ کرتا ہے الہام سے کرتا ہے, اللہ کی اجازت سے کرتا ہے, لہذا اس صورت میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بھئی یہ ایسے وقت میں حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ حضرت فرما دیے اور پتھر کی لکیر ہو گئی, آگے جو ہے بڑے بڑے کبار علماء اور مشائخ خود حضرت کی صف میں ہیں, وہ بھی اس پر سواد کر رہے ہیں, یعنی عملی طور پر, یعنی ان کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ امام ربانی کی بات کو صحیح یا غلط کہیں, لیکن ایک بات پر بھی اشکال نہیں پیدا ہو رہا ان کے ذہن میں, کیا کیا فرما رہے ہیں آپ. نہیں, جب ان بڑوں بڑوں نے تسلیم کر لیا ان آداب کو تو ہم تو بہت چھوٹے ہیں ان کے مقابلے میں, ہمیں تو بدرج اولا ان کی باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے. اصل میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی برائی بھی اچھی لگتی ہے, لیکن محبت نہیں ہوتی تو اچھائی بھی بری لگتی ہے, ٹھیک یہی معاملہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں پیر کی حرکات و سکنات پر کسی قسم کے اعتراض کو دخل نہ دے, اگرچہ وہ اعتراض رائی کے دانے کے برابر ہو, کیونکہ اعتراض سے سوائے محرومی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہے, اس کو بار بار اپنے ذہن میں دہراتے رہیں, تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہے جو اس بزرگ گروہ کا عیب میں ہے, یعنی عیب دیکھنے والا. اللہ تعالی ہم کو اس بلائے عظیم سے بچائے, اور اپنے پیر سے خوارق و کرامات طلب نہ کرے, حتیٰ کہ وسوسہ بھی آئے دل میں کہ کرامت کوئی دکھنی چاہیے تو وہ بھی نہ پوچھے. کیا آپ نے سنا ہے کہ کسی مومن نے اپنے پیغمبر سے معجزہ طلب کیا ہے؟ اچھا, اگر دل میں کسی قسم کا شبہ پیدا ہو تو شیخ کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کرے, اگر حل نہ ہو تو اپنی کوتاہی سمجھے، پیر کی طرف منسوب نہ کرے۔ درست ہیں تو شیخ کی طرف سے ہے، غلط ہے تو میرے پاس سے ہے، یہ سمجھے۔ اگر واقعے میں دیکھے کہ فیض دوسرے مشائخ سے پہنچا ہے، کبھی ہوتا ہے ایسے، مراقبہ کر رہا ہے، اچانک اس کو امام ربانی نظر آ سکتے ہیں مثال کے طور پر، اور اس کو وہ نصیحت کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں مثال کے طور پر، کچھ اس کو بتاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر واقعے میں دیکھیے کہ فیض دوسرے مشائخ سے پہنچا ہے، اس کو بھی اپنے پیر ہی سے جانے، یعنی اسی سے ملا، اور یہ سمجھے کہ چونکہ پیر تمام کمالات و فیوض کا جامع ہے، اس لیے پیر کا خاص فیض مرید کی خاص استعداد کے مناسب اس شیخ کے کمال کے موافق جس سے صورت افادہ ظاہر ہوئی ہے مرید کو پہنچا ہے۔ یعنی مرید کی اتنی استعداد ہو گئی کہ شیخ کے پاس وہ جو خاص فیض ہے نا وہ اس کو ملے، لیکن وہ خاص فیض وہ جو بزرگ نظر آئے ہیں خواب میں ان کے کمال کے اعتبار سے ملے، اس لیے ملا۔ لیکن دراصل ذریعہ کون ہے؟ شیخ ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ اچھا ماشاء اللہ میں تو ویسی بن گیا، یعنی اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ کہہ دیا، حضرت مولانا سے کہے آگے حضرت السلام علیکم، جس دن السلام علیکم کہے گا وہ وعلیکم السلام پوری دنیا کر دے گی اس کو سلام، یہ یاد رکھے۔ ہاں، جو اپنے شیخ کو سلام کرے گا پوری دنیا اس کو وعلیکم السلام بول دے گی، پھر وہ کہیں پوچھا نہیں جائے گا۔ فرماتے ہیں طریق کلہ ادب، طریقت سراپا ادب ہے، مثل مشہور ہے کو بے ادب خدا تک نہیں پہنچا۔ اگر مرید بعض آداب کی بجا لانے میں اپنے آپ کو عاجز جانے اور ان کو کما حق کو ادا نہ کر سکے، اور کوشش کرنے کے بعد بھی عہدہ برا نہ ہو سکے، تو قابل معافی ہے، لیکن اس کو اپنے قصور کا اقرار ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ کبھی کبھار شیخ جو ہے کوئی دوسرے کاموں میں بھی استعمال کرتا ہے اپنے مرید کو، مثال کے طور پہ صاف بات، حضرت مولانا جیسے مثال کے طور پہ دینی دوستی میں استعمال کریں یا فہم دین میں استعمال کریں یا غیر مسلموں میں کام میں استعمال کریں، یہ استعمال ہو رہے ہیں آپ، لیکن آپ کو اپنے شیخ سے لینا وہ ہے جو اب تک پچھلے اپنے شیخ سے مشائخ سے لیتے ہوئے آئے، وہ کیا ہے؟ نسبت کی نعمت۔ نسبت مان سکتے ہیں، تمنا بنا کر مانگنا چاہیے، فرماتے حضرت نسبت کو تمنا بنا کر، اللہ مجھے نسبت دے دیجئے، نسبت دے دیجئے، ہاں خلاف شرک ہے۔ شیخ کی نسبت سے تو کچھ لینا دینا نہیں ہے، شیخ کا کوئی کام پسند آ گیا تو اس سے کرتا دھرتا بن گئے، یہ تو شیخ کے ساتھ میں کھلواڑ ہے۔ جیسے ایک کلکٹر ہو، کلکٹر کے پاس جا کے آپ کہیں کہ جوتا سیدھا کر دیجئے برائے مہربانی، تو کلکٹر کیا بولے گا؟ یا کلکٹر سے چلیے جوتا سیدھا کرنا نہیں، اس کے بھی اور نیچے کا، اس کے ایک عہدہ نیچے کا کام اگر اس کو بول دیں تو کلکٹر کی شان میں گستاخی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایسے ہی مشائخ اگر کسی دوسرے کام میں استعمال کرتے ہیں اور ہم اسی کو سب کچھ سمجھیں اور نسبت کی طرف توجہ نہ ہو، اسباق کی طرف توجہ نہ ہو، اصلاح و تربیت کی طرف توجہ نہ ہو، لعنت ہے ایسے کام پر تو، کیونکہ آپ جو ہے اس کام کو ہی خدا سمجھ رہے ہو، اس کام کو ہی مقصود سمجھ رہے ہو، اور یہ سمجھ رہے ہو کہ بس میں اسی کام کے لیے شیخ کے پاس آیا، تو آپ نے شیخ کا کلکٹر کے ساتھ جیسے موچی کا سلوک کیا ہے ویسے سلوک کیا، بس سیدھی سیدھی مثال ہے۔ ہاں شیخ کی مرضی ہے، کسی بھی کام میں لگائے، پتھو کو لگا دیا تھا بھائی وہ چٹان توڑ دو، راستہ بنا دو پانی کا، لیکن پتھو اخلاص کے ساتھ اس کام میں لگا ہوا تھا، شیخ کے قلب کی طرف متوجہ تھا تو نسبت ملی۔ اب آپ جو ہے میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، میں ایسا بن جاؤں، میں ویسا بن جاؤں، ان نیتوں کے ساتھ میں اگر شیخ کے کاموں میں لگے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بسا اوقات شیخ کے خادم خاص ہوتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت ڈوب کر خدمت کرتے ہیں، بہت محبت کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، سلسلے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، نہ سبق کی کوئی ان کو فکر ہے، نہ سلسلے کے اعتبار سے کوئی خیال ہے، نہ کچھ ہے، تو ایسے لوگ جو ہے پھر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب آخر میں حضرت کا جو ہے فیصلہ وہ سن لیں گے۔ شیخ مقتدا، شیخ مقتدا یعنی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس کی اتباع کی جاتی ہے، جس سے بیعت ہوتے ہیں، وہ کہربا کی طرح ہے، مقناطیس کی طرح ہے، جس کو اس سے مناسبت ہوگی وہ خس و خاشاک کی طرح اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے اور اپنا حصہ اس کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ خوارق و کرامات مریدوں کے جذب کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ باطنی مریدین تو معنوی مناسبت سے اس کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں۔ یعنی مریدین صادقین کے لیے خوارق و کرامات نہیں ہوتے، اللہ پاک وہ کبھی کبھی جیسے اپنے نبی کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کرتے ہیں، کبھی کبھی اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر کسی حکمت و مصلحت کے تحت۔ باقی مریدین تو جو ہے مانوی مناسبت یعنی نسبت کی وجہ سے آتے۔ جو شخص ان بزرگوں سے نسبت نہیں رکھتا وہ ان کے کمالات کی دولت سے بھی محروم رہتا ہے، اگرچہ وہ ہزار معجزے اور خوارق و کرامات دیکھے۔ ابو جہل اور ابو لہب کا حال اس معنی اور مطلب کے لیے شاہد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے حق میں فرمایا ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا،
حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين. یہ لوگ خواہ کتنی ہی نشانیاں اور معجزات دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سے جھگڑا کریں گے، اور کافر لوگ کہیں گے کہ جو تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، جو معجزات کی طرف جائے گا وہ کافر کا کافر ہی رہے گا، جیسے حضرت نے فرمایا کہ مومن نے کبھی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا. ایسے ہی جو شیخ کی کرامتوں کو دیکھنا چاہے گا وہ کئی کئی سال تک محروم رہے گا. چنانچہ کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی، فرمایا خلاف سنت کام دیکھا؟ کہا بالکل بھی نہیں، ہر کام موافق سنت ہے. فرمایا اس سے بڑھ کے کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی کرامت تو سنت پر عمل ہے، سنت کی اتباع ہے، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی. بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے 10-10 سال مختلف قسم کے مجاہدے کیے، بعد میں آخر میں اتباع سنت کا مجاہدہ کیا، اور اتباع سنت سے بڑھ کر زیادہ مشکل مجاہدہ کوئی اور نہیں محسوس کیا، سب سے زیادہ مشکل. یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اولیاء میں وہ مقام ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل کا مقام. تو جو لوگ شیخ کی کرامتوں کے پیچھے جاتے ہیں تو ایک زمانے میں وہ کرامتوں کے قائل بھی ہوتے ہیں، معتقد بھی ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا ان کو یقین ہوتا ہے، اور وہ اسی کے ذریعے اپنے شیخ کا تعارف کرواتے ہیں کہ میں نے شیخ سے فلاں دعا کروائی قبول ہوئی، میں نے شیخ کی فلاں کرامت دیکھی. پھر اس کے بعد کبھی ازرو بشریت، بتقاضائے بشریت کوئی چوک سہون شیخ سے دیکھ لیتے ہیں تو وہی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ پھر وہ کوئی شیخ شیخ ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کی ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الکور. اور یہ جو حور بعد الکور ہے، ہدایت کے بعد میں زلالت، یہ آپ لکھ کر رکھنا چاہیں لکھ کر رکھ لیجئے، سلسلے میں صرف ایک وجہ سے آتی ہے اور وہ ہے بے ادبی. باقی ساری لفظشیں، خطائیں، زلات سب اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ آئے ہی ہیں دھلنے کے لیے. جب دھلنے کے لیے آئے ہیں تو کتنے ہی گندے ہوں، آپ کو دھلنا خود اللہ کا بھی فرض بنتا ہے، حق و نال اللہ والی بات ہے، اور مشائخ کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس میں آپ کی مدد کرے. لیکن ادب ہمارے لیے شرط ہے، اگر ہم آداب کی رسی چھوڑ دیں گے یا وہ ڈھیلی ہو جائے گی اور شیخ کے ساتھ میں بدگمانی نہ صحیح، حسن زن بھی ختم ہو جائے گا، تو اسی کے اعتبار سے اللہ پاک ہمارے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو باادب بنائے اور اس کے ضمن میں بانصیب بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے، نسبت کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.